السلام علیکم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ثم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 17، سورہ حج شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سورہ حج، جس کے لیے اختلاف ہے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے. بعض سکالرز کا کہنا ہے کہ یہ راستے میں نازل ہوئی تھی جس وقت ہجرت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جب قیامت کا ذکر آیا تو آپ دیکھیں، اتقو کا ترجمہ جو ہے وہ پرہیزگاری نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کیا گیا کہ اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے غصے سے بچو. تو اتقو کے اندر، تقوا کے اندر ایک اللہ کے غضب کے معنی بھی آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے محفوظ کرے. قیامت کا کیا زلزلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پریڈکشن کر دیا کہ قیامت آئے گی تو اس سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا، اس ساعہ کے قائم ہونے سے پہلے. ساعہ کہتے ہیں عربی زبان میں گھڑی کو، اور یوم الساعہ قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس وقت قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی پریڈکشن دے دی کہ جو قیامت قائم ہوگی اس کا آغاز زلزلوں سے ہوگا. حدیث کا مفہوم آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں گے، اچانک سے زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. یعنی ایسا سخت وقت ہوگا کہ ماں کو بھی اپنے نیو بورن بچے کی فکر نہیں رہے گی، اور جو پریگننٹ عورتیں ہوں گی جو اپنی پریگننسی میں کتنا احتیاط رکھتی ہیں کہ ہم چلیں کیسے، اٹھیں کیسے، اوپر سے موومنٹ اپنی کیسے رکھیں کہ ہم سیڑھیاں چڑھیں یا نہ چڑھیں، کتنی اپنی پریگننسی میں اپنا خیال رکھتی ہیں. اللہ نے کہا قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. اسکالرز کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیونکہ اب دنیا ختم ہی ہو رہی ہوگی، تو اب مزید بچوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مزید دنیا میں لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ تمام مادہ کو ان کے حمل سے غافل کر دیں گے. اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ کو ایسے لگے گا دیکھ کے کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. بعض لوگ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. کہاں قیامت کے دن کی باتیں جو اللہ تعالیٰ حقیقت کھول کے رکھ رہا ہے، اور کہاں ان لوگوں کی لاپرواہی جو صرف اور صرف بحثوں میں مصروف رہتے ہیں. اور جس چیز کا اللہ نے قرآن کے اندر آپ کو اور مجھے پہلے سے علل اعلان بتا دیا کہ یہ دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کے لیے کوئی سامان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بحث کرنے والے لوگوں کا کیا فائدہ، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. یعنی جو بحثوں میں الجھے گا عمل سے دور ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں آ گیا. حالانکہ اس کے تو نصیب میں یہی لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے، اللہ تعالیٰ بعد سے بعد الموت کے کچھ زمینی حقائق بتا رہے ہیں، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا گیا تھا، ہم انسان کس طرح مٹی سے بنے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے جو خوراک کھائی، اس سے جو ان کے جسم کے اندر مختلف ایلیمنٹس بنے، انہی ایلیمنٹس کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر سپرم اور اوبم ڈیولپ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. پھر نطفے سے، یعنی نطفہ یعنی سپرم سے، پھر خون کے لوتھڑے سے یعنی وہ جو زائیگوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے، یہ سیل ڈویژن کی شکل ہو گئی، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مخلقتن و غیر مخلقہ، جس کی شکل بھی ہوتی ہے اور جو شکل کے بغیر بھی ہوتی ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں، ہم جس طرح نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو اللہ نے کہا کہ ایک وقت خاص تک ہم رحموں میں ٹھہرا کر رکھتے ہیں، ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ مختلف ہوتا ہے اور اللہ نے یہ اوقات مقرر کیے ہیں. ایمبریولوجی میں ڈفرینٹ سٹیجز ایک ہیومن زائیگوٹ کی یہاں پر بتا دی گئیں، اس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز. اور ڈاکٹرز آج حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ ان سٹیجز کو قرآن میں آلریڈی بیان کر دیا تھا، جس کو ایمبریولوجی نے آج 60-70 سال پہلے جو ہے اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اس کو ڈسکور کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کئی 100 سال پہلے انسانوں کی اس کتاب میں رکھ دیا، جس انسانوں کی کتاب کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا. ابھی بھی اس کتاب کے اندر ایسے کئی علوم موجود ہیں جہاں سائنس اب تک نہیں پہنچ سکی. ایسے مسلمان انوینٹرز کی ضرورت ہے، ایسے مسلمان بچوں کی ضرورت ہے، نسل کی ضرورت ہے، ریسرچرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، جو اس کتاب کے اندر امبیڈڈ نالج کو، سبجیکٹ کو، اس سارے فہم کو نکال کر باہر دنیا والوں کے سامنے لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میراث کے طور پر دے دیا ہے. ایگزیکٹ ٹرمینالوجی یہاں پر ایمبریولوجی کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پہلے سپرم بنتا ہے نطفہ، اس کے بعد جب ان دونوں کا سپرم اور اووم کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے تو زائیگوٹ بن جاتا ہے. زائیگوٹ ایک خون کے لوتھڑے کی شکل کا ہوتا ہے. اس کے بعد گوشت کی بوٹی بنتی ہے، جو سیل ڈویژن سے ایک بلاسٹوسسٹ بنتا ہے، اس کی شکل بتا دی گئی اور بتا دیا کہ وہ شکل والا بھی ہوتا ہے اور بغیر شکل والا بھی. پرفیکٹ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمبریولوجی کی سٹیجز بتائیں. کینیڈا کے ایک ٹاپ ایمبریولوجسٹ ہیں، پروفیسر کیتھ مور، پروفیسر کیتھ ایل مور ان کا نام آتا ہے. ان کے پاس کچھ عرب اسٹوڈینٹس نے قرآن میں جتنی بھی ایمبریولوجی کے اوپر آیات آتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور ان کا ٹرانسلیشن کر کے وہ ان کے پاس لے کر گئے تھے، اور ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن میں یہ ساری آیات ڈسکور کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے رکھ دی، ان کو بیان کر دیا جو آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی دی ٹائنیسٹ ہیومن، اس کے اندر قرآن کا حوالہ بھی دیا ہے. پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی یا ماں کے پیٹ میں ہی اس بچے کا جو ہے مس کیریج ہو جاتا ہے یا بعد میں، اور کوئی بدترین عمر تک پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو مٹی سے، اور انسان مرنے کے بعد بھی مٹی ہو جاتا ہے. مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات کو قبول کرنے کا ایلیمنٹ رکھا ہے، زندگی کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. تو وہ رب جو دوبارہ آپ کو اور مجھے اٹھانا چاہے گا، وہ اس مٹی سے مجھے اور آپ کو دوبارہ اوریجنیٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بتا دیا گیا. اور پھر دوبارہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم ارذل العمر تک پہنچا دیتے ہیں، لِکَی لَا یَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، تاکہ تم اس عمر تک پہنچ جاؤ جس عمر کے بعد تمہیں لگے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، وہ عمر جس میں دوبارہ سے انسان بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے. اس کو اپنی جو ہے لیٹسٹ باتیں صرف یاد رہتی ہیں، پرانی باتیں صرف یاد رہتی ہیں، اور لیٹسٹ میموری اس کی لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میم برسایا یکایک وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیرزن کے طور پر یہاں فوراً مٹی کی مثال اور بارش کی مثال دے دی. جس طرح اللہ تعالیٰ بے جان زمین میں سے بارش کے بعد وہاں سے پھول، پتے اور پھل نکال سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیکمپوز ہونے کے بعد دوبارہ سے مٹی سے اٹھا سکتے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے قیامت کے لیے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح تم اللہ کے سامنے ایک وقت میں موجود تھے عہد الست کے وقت، اسی طرح تم دوبارہ اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے. انسان مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان کے اعمال مر کر مٹی نہیں ہوتے، انسان کی روح مر کر مٹی نہیں ہوتی، انسان کی روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. اب کون چاہے گا کہ اس کا جو اعمال کا رجسٹر ہے وہ کھو جائے؟ وہی چاہے گا جس نے محنت نہیں کی ہوگی، جس کے اعمال کے رجسٹر میں گناہ ہوں گے، جس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانیاں میرے اعمال کے رجسٹر میں موجود ہیں. وہ بچے جو پیپر اچھا نہیں کر کے آتے، انہیں کی تمنائیں ہوتی ہیں، انہیں کی دعائیں ہوتی ہیں، وہی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایگزامینر سے پیپر جو ہیں وہ کہیں چھپ جائیں، چوری ہو جائیں، ان سے کہیں کھو جائیں، ان کو ملے نہیں. وہی بچہ ایسی بات کرتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پیپر میں کچھ نہیں کیا، اور جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ کہ اس کا رزلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تکبر کا ذکر ہے، تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا اللہ تو نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عَلَى حَرْفٍ، کنارے کنارے پر، کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. کنارے پر جب کھڑا ہو کر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ذرا سی مشکل آئے گی اور انسان واپس بھاگ جائے گا. ایک چھینٹا لگے گا آزمائش کا، سارا سبغت اللہ جو ہے وہ دھل جائے گا. اور اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی دنیا جاتی ہے، دنیا کی کامیابی نہیں ملتی، تو یہ کنارے پر کھڑا ہوا انسان جس کی مثال یہاں دی گئی، وہ دین کو بلیم کرنے لگتا ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف واپس پلٹنے لگتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک منافق کی تصویر کی زندگی کی تصویر کھینچی گئی ہے، کہ ایک ایمان کنارے پر کھڑا ہو کے اگر وہ حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوگی. دین کنارے پر بہت مشکل لگتا ہے، جیسے اکثر کنارے سخت ہوتے ہیں ڈبل روٹی کے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ سینڈوچز بناتے ہیں تو آپ بریڈ کے سارے ایجز اتار دیتے ہیں، اس لیے کہ کنارے جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں. اگر کنارے کنارے پر رہ کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دین سخت لگے گا، ہارش لگے گا. اگر درمیان میں آئیں گے تو بہت اچھا لگے گا. بچے کیا کرتے ہیں، آپ ان کو انڈا فرائی کر کے دیں تو اگر آپ کی جو ایگ وائٹ ہے وہ اکثر براؤن ہو جاتی ہے کناروں سے، تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے، کرسپی ہو جاتی ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں وہ سارا کرسپی پارٹ اتار دیتے ہیں اور سب سے آخر میں سینٹر والی ایگ یوک کھاتے ہیں، نرم نرم مزیدار لگتی ہے. پیزا، آپ پیزا کھاتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ مزیدار پورشن پیزا کا کون سا لگتا ہے، جو سینٹر والا ہوتا ہے. کنارے کنارے تو آپ کو بالکل ہی سوکھا ہوا بن لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تم کھا لو، یہ تم کھا لو، یہ تم کھا لو. تو جو سینٹر کا مزہ ہے وہ اسی وقت انسان محسوس کر سکتا ہے جب انسان اس سینٹر میں آئے. پیزا کے سینٹر کا مزہ وہی انجوائے کرے گا جس نے اس پورشن کو کھایا ہے. اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا بیلنسڈ ہونا، اسلام کا متوازن ہونا، اسلام کا ایک پرفیکٹ ریلیجن ہونا، اسلام کا دین و یسرن ہونا، اسی وقت انسان کو پتا چل سکتا ہے جب انسان اس دین کے اندر پورے کا پورا اندر شامل ہو جائے، پورے کا پورا ادخل فی السلم کافہ کی تصویر بن جائے. لیکن اس انسان کا کیا حال ہے جو کنارے پر کھڑا رہتا ہے؟ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے سری خسارہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسی نے اپنا اصل میں نقصان کیا. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کوئی اس کا مدد میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. یعنی انسان اپنی تقدیر سے لڑ کر دیکھ لے، اگر اس کو فائدہ ملتا ہے تو دیکھ لے، فائدہ نہیں ملے گا. تقدیر سے لڑ کر انسان صرف ڈپریس ہو سکتا ہے، تقدیر سے لڑ کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، بتا دیا گیا. اللہ نے تو واضح کر دیا ہے کہ اس کے اندر بیین آیات ہیں، روشن آیات ہیں. یعنی جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ دل کھول کر پڑھیں، ایک نیوٹرل ذہن کے ساتھ پڑھیں، اپنے پچھلے سارے عقائد کو ایک طرف رکھ کے پڑھیں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی نیت سے پڑھیں، تو بالکل روشن سورج کی طرح چمکتی ہوئی آیات آپ کو نظر آتی ہیں. جیسے دن کی روشنی میں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج چمک رہا ہے، دن روشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج چمک رہا ہے. اسی طرح جو انسان سمجھنے کے لیے اللہ کی آیات کو کھولتا ہے اور سمجھتا ہے اور ان پر وقت لگاتا ہے، ان پر انفر کرتا ہے، ان پر پونڈر کرتا ہے، بالکل روشن بیان بن کر یہ آیات اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اللہ ہدایت جسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو دین کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان بغیر نا امیدی کے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے اور اپنے حالات کو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تقدیر سمجھے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اس آخرت کو بنانے کی فکر کرے جس کا سارے کا سارا سرا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. دنیا کا ملنا یا نہ ملنا یہ تقدیر کا معاملہ ہے. دنیا کتنی ملے گی تقدیر کا معاملہ ہے, لیکن آخرت میں اپنی کیسی بنا سکتی ہوں یہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے, یہ میرے اپنے کنٹرول میں ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام ادیان والوں کو دیکھ رہا ہے. جنہوں نے اپنے دین کے اندر ڈسٹورشن کیا, جنہوں نے اپنے دین میں اضافہ کر لیا, اللہ ان سب کو جانتا ہے. اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے اور اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. آیات آفاقی کی طرف اشارہ کروایا گیا. کائنات کو دیکھو, آفاق کو دیکھو, دیکھو کیسے ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ جو ہیں اپنا معاملہ رکھتے ہیں. اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے کہ آگے اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شکر گزار ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یعنی بتا دیا گیا کہ عذاب کے مستحق ہونے والے بھی اپنی مرضی سے اللہ کے آگے اگر نہیں جھکتے تب بھی تو دیکھو ان کا جسم اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے. ان کا دل کون دھڑکا رہا ہوتا ہے, ان کے لنگس کس کے حکم سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ کس کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے. پھر یہاں پر سوال کیا گیا کہ کیوں وہ اللہ سے نافرمان ہوتے ہیں, حالانکہ نافرمان کا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنا جسم بھی اللہ کی اطاعت میں دے دے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے, فالذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا. اور کفر کی ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھ لیں, جس کے پاس حق آ جائے اور وہ اس کا انکار کر دے, جس کے پاس نعمت آ جائے اور وہ اس نعمت کا کفران کرے, جس کے پاس اللہ کی بات پہنچ جائے اور وہ اس سے انکار کر دے, وہ کافر ہے. فالذین کفروا, تو جن لوگوں نے کفر کیا, قطعت لہم ثیاب من نار, آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے, یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. آپ امیجن کریں کہ شاور کے اندر سے بوائل پانی آنا شروع ہو جائے. یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ, جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ, ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ڈنڈے ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا مزہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. آج میرے اور آپ کے پاس چانس ہے کہ ہم استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. آج میرے اور آپ کے پاس چانس ہے کہ ہم قرآن کے ان الفاظ سے ایسی تاثیر اپنے لیے لیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں. بحث کرنے کا کیا فائدہ, اس چیز میں پڑھنے کا کیا فائدہ کہ کیسے ہوں گے لوہے کے ڈنڈے, کیسے ہوگی وہ آگ, کیسا ہوگا ابلتا پانی. اللہ نے تو ایک ڈسکرپشن, یہاں ویوڈ ڈسکرپشن دے دیا ہے جہنم کا. اب جو ہے اس کو چاہیے کہ اس سے ہدایت پائے اور ان الفاظ کی تاثیر سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور انہیں اللہ الحمید کی طرف کا راستہ دکھایا گیا. بتا دیا گیا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, کیا ہے یہ طیب قول؟ کون سا ہے سب سے بڑا طیب قول؟ اللہ کی کتاب القرآن. جنت میں پہنچنے کا پروسیس وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ اللہ کی کتاب کو سننا شروع کر دیتے ہیں, جہاں سے آپ اللہ کی کتاب کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کردہ ان کی سنتوں کو اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر جس میں آپ رہتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک پروورٹڈ معاشرے کے اندر ایک انسان نے اگر قرآن کی آواز پر لبیک کہا, رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دے دی گئی. طیب قول کی طرف وہ پہنچ گیا. اور جو گناہوں والے معاشرے میں طیب قول کی طرف پہنچ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں, اس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے آج روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے, جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں, ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا, اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی مشرکین مکہ کو کہہ دیا گیا کہ تم نے توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا لیا, اس لیے کہ یہ مرکز ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا اور ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے, حنیف تھے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی, اللہ نے کی تھی تجویز, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا. تو اللہ نے بتا دیا اس کا اوریجن تو توحید پر تھا, میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. انسانیت ہسٹری کے اندر آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو انسانیت یہ سمجھتی رہی کہ شاید انسانیت انیشیلی شرک پر تھی اور آہستہ آہستہ توحید کی طرف آنا شروع ہوئی. حالانکہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اس کی ہسٹری کو پراپرلی اسلام کے ساتھ ٹیلی کر کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا انسانیت شروع سے توحید پر تھی. شرک ڈیویشن اس میں ہمیشہ توحید کے بعد آنا شروع ہوا جب توحید ماننے والوں کے اندر کسی نہ کسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوا. اللہ نے تو کہا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں, قیام رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو, اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں, اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں, خود بھی کھائیں, تنگ و دست محتاج کو بھی دیں, پھر اپنا میل کچیل دور کریں, اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. ہمارا کام بھی بتا دیا گیا کہ آپ اور میں بھی کیا کریں. آپ اور میں بھی اگر استطاعت رکھتے ہیں, ہم پر حج فرض ہو چکا ہے, تو ہم ضرور اللہ کے اس گھر کا طواف کریں, اس گھر کے اوپر جا کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کریں. روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ منادی کر دیں لوگوں کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر. نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھا, نہ کوئی مائک سسٹم تھا, نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی کہ حج کے لیے آ جاؤ. اور اللہ نے کہا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگ کیسے میری آواز پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا آپ کا کام ہے آواز لگانا, آپ کا کام ہے بلانا, لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کو کیسے پورا کیا آپ دیکھیں کہ آج کیسے جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہر سال پورا سال جو ہیں وہ حرم میں پہنچ جاتے ہیں. اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے یہ صدا لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا یہ جواب دیا تھا. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں, بس بتوں کی گندگی سے بچو, جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو, وجتنبوا قول الزور, جھوٹی باتوں سے جھوٹی گواہی سے بچو. جھوٹی گواہی سب کبیرہ گناہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا شرک ہے, پھر والدین کی نافرمانی ہے, اور پھر جھوٹ بتایا جاتا ہے. جھوٹی گواہی کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں قول و زور کے, کسی بھی طرح سے جھوٹ نہ بولنا, مذاق میں بھی جھوٹ بولنا پسندیدہ نہیں ہے. تو ہر طرح سے کوشش کریں کہ بچپن سے اپنے بچوں کے اندر سچ بولنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں بچہ جھوٹ بولتا ہے خوف سے, ڈر سے, تو بچے کو سچ بولنے پر کبھی ڈانٹے نہیں. سچ بولنے پر ڈانٹ پڑے گی تو بچہ آئندہ آپ سے جھوٹ بولے گا. سچ بولنے پر اس کو آپ سمجھائیں ضرور اپنے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق. اس کو اگر آپ نے کسی طرح بھی پنش کرنا ہے تو پنش ضرور کریں, لیکن اس کو ڈانٹے مارے نہیں, اس کو خوف زدہ نہ کر دیں, اس لیے کہ پھر وہ آئندہ آپ کے اس ڈانٹ کی خوف کی وجہ سے جھوٹ بولے گا. تو اپنے اولاد کے اندر سے ہم نے جھوٹ کیسے ختم کرنا ہے, اس کی چابی ماؤں کے ہاتھ میں ہے کہ بچے جھوٹ نہ بولیں, اور ان کو سمجھاتے رہیں اور ان کو بتاتے رہیں اور ان کی تربیت کرتے رہیں. جھوٹ ایسے حرام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے بتوں کا شرک حرام ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا پرستش شروع کر دیں, تو پھر کیسے ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو شامل رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ کمپلسو لائر بن جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ عادتن جھوٹ بولتے ہیں. عادتن عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ, بڑی بڑی باتوں پر جھوٹ, اٹھتے بیٹھتے جھوٹ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر ہدایت کا وہ رنگ نظر نہیں آتا جو ان کے اوپر سبقت اللہ کو ظاہر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو, یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا گویا وہ آسمان سے گر گیا, اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھ لو, اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ایک چیز ہے. یہ جو آیت یہاں پر آئی, آیت نمبر 31, اس کے اندر بہت بلیغ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کی مثال کیسے دی. وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر گیا. یہ بالکل ایسی مثال ہوا کرتی تھی عرب کے معاشرے کو دی گئی, کہ عرب کے معاشرے میں انشینٹ عربز کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قوم جو تھی وہ پیٹھ چھوڑ کر بھاگتی تھی مقابلے کے میدان میں, تو اس کو سزا قبیلے والے یہ دیتے تھے اس فوج کو کہ اس کو آسمان سے نیچے گرا, پہاڑ سے نیچے گرا دیا کرتے تھے. اور جب پہاڑ سے نیچے گرایا کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب نیچے گرتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کی جان ہلاک ہو جاتی تھی, اور جان ہلاک ہوتی تھی تو ولچرز اور گد آ کر ان کی جانوں کو کھایا کرتے تھے. اس مثال سے یہاں بتا دیا گیا یہ اتنی ہی زیادہ کراہیت والا عمل ہے شرک کرنا بھی. آپ کی اور میرے لیے تو صرف الفاظ ہیں, جب عرب سنا کرتے تھے ان کے معاشرے کے اندر جو رسومات رائج تھیں ان کو اپنے سے ٹیلی کرتے ہوئے نظر آتی تھی. اگر ان آیات کی خوبصورتی آج آپ اور میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے بھی ہسٹری پڑھنی پڑے گی عربز کی, اس سے مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنا اعجاز رکھا ہے جو اتنی بلیغ مثالیں اللہ نے قرآن میں دے دیں. یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھ لو, اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. حج کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے پچھلی آیات میں بھی, اور یہاں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو بس آپ ارادہ کر لیں اور اپنا فرض ادا کریں, اور پھر جب آپ حج ادا کریں گے تو آپ کو اس کی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی. سب سے پہلی بڑی برکت تو انسان کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ حج کرنے والا, مقبول حج کرنے والا بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے وومب سے باہر آیا ہے. اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر جس کا مقبول حج ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے, آخرت کی طرف اس کا دھیان, اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, اس کو نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ارد گرد نیکیوں کا کنڈیوسو ماحول بنائے. یہ مقبول حج کی علامات ہوتی ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے, بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اور اے نبی, بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو, جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. مخبتین کا لفظ آیا, ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو کچھ رب نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دل کیسے کانپ اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل ایسے کانپ اٹھتے ہیں جیسے ابھی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئے تو آپ کا دل اس کے بعد کسی تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل تک اس آواز نے اثر کیا. مومن جو اپنے کانوں سے قرآن کو نیچے اتارتا ہے اس کا دل بالکل اسی طرح افیکٹڈ ہوتا ہے جیسے دنیا کی آوازوں سے آپ کا اور میرا دل لرز جاتا ہے. مومن کے دل کے اندر موجود روح اللہ کا کلام سن کر لرز جاتی ہے, اور جب یہ روح لرزتی ہے تو اس روح کے زندہ ہونے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے, بس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو. اونٹوں کی قربانی کا آپ کو علم ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے قربان کیا جاتا ہے, اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم, نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون, مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو. آپ دیکھیں قربانی کے لیے بتا دیا گیا کہ قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس تقویٰ کے ساتھ تم نے جانور قربان کیا. ہمارا جانور اتنا بڑا, ہم اپنا جانور جو ہے فلاں جگہ سے لے کر آئے, ہمارے پاس تو آسٹریلیا کا جانور, ہمارے پاس تو فلاں جگہ کا جانور, ہماری گائے جو ہے اتنی بڑی. پھر بچے کیا کرتے ہیں, اپنے جانور کو لے کر جو ہے وہ باہر گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ دکھانے کے لیے, دکھانے کے لیے نکلتے ہیں. تو اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو انکلکیٹ کر دیں, اس چیز کو انگرینڈ کر دیں کہ بچوں کے اندر یہ چیز بچپن سے آ جائے کہ قربانی کا جانور دکھاوے کی چیز نہیں ہوتا. قربانی کا جانور تو بہت محبت کرنے والی چیز ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے تاکہ جب اس کو قربان کیا جائے تو اللہ کی یاد دل میں آئے. اللہ کی راہ میں اس چیز کو جب قربان کیا جائے جس سے آپ کو محبت ہے تو اللہ تک آپ کا تقویٰ پہنچ جائے. آج آپ کو قربانی کے اوپر بہت شور ملتا ہے, اینیمل رائٹس والے بہت شور مچاتے ہیں, بہت غلغلہ کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے. اگر قربانی کے جانور قربان کرنا جانوروں کے اوپر ظلم ہے تو پھر بڑے جانوروں کو بھی چھوٹے جانوروں کو کھانے سے روک دیں, وہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے قربانی کا, اگر یہ نظام نہ ہو تو سارے ہربی وور اتنے زیادہ ہو جائیں دنیا کے اوپر کہ وہ سارا گرینری جو ہے وہ کھا جائیں. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ نے فوڈ سائیکل ایسے بنایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے. مثال کے طور پر بکرا, بکرا تو ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہا, گائے, گائے تو ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہی, پولر بیئر ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے. پولر بیئر تو کوئی بھی قربان نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس چیز کا معاملہ کس چیز کے ساتھ رکھا, جو جس کا رسک ہے اس کو پراپر پروپورشن کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے. تو اینیمل رائٹس والوں کو بھی کھل کر بتانے کی ضرورت ہے, لاجک کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جن جانوروں کو قربان کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے ان کی بہت تعداد ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھ لیں جو چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں, جو چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کر دی اور کہا کہ ان کو کھاؤ پیو, وہ چیزیں بہت تعداد کے اندر آپ کو ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت کم ہے. تو اللہ نے تو یہ میرے اور آپ کے لیے میدان رکھا ہے لاجک کا, کہ لاجک کے لاجک سے بات کرنے والوں کے ساتھ لاجک سے بات کرو. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر ہاضم اور پروفیسر شروس کا. ان دونوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ جو بولڈ سٹننگ میتھڈ سے جانور قربان کرتے ہیں اور جو اسلامی ذبیحہ ہوتا ہے اس کے مطابق. انہوں نے دو جانور لیے اور دونوں کی ای سی جی اور ای جی جو تھی وہ چیک کی کہ دیکھیں کہ جب ان کو ایک کو بولڈ سٹننگ میتھڈ سے مارا جاتا ہے اور جب ایک کو اسلامی ذبیحہ طریقے سے مارا جاتا ہے تو ان دونوں کے جسموں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو جو انہوں نے محسوس کیا اس سے ان کو رزلٹ یہ ملا کہ جو بولڈ سٹننگ میتھڈ ہے جب یہ جانور کو اس کے ذریعے مارتے ہیں تو جانور 3 سیکنڈ کے لیے اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بے ہوش سا ہو جاتا ہے 3 سیکنڈ کے لیے, اس کے بعد اور اس کا دل بند ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ شدید تکلیف محسوس کرتا ہے جانور. اس کی ای جی کے اندر یہ رپورٹس آئیں کہ شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے اور کئی منٹ تک وہ شدید تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے. جب انہوں نے اسلامی ذبیحہ والے جانور کی ای جی اور ای سی جی کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ جو جانور ہے جس کو اسلامی ذبیحہ کے ذریعے سلاٹر کیا جاتا ہے, یہ جانور جیسے اس کو ذبح کیا جاتا ہے یہ ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے, گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور دل اس کا دھڑکتا رہتا ہے. اس کے دل کے دھڑکنے کی وجہ سے اس کا سارا خون جو ہے وہ باہر پمپ ہو جاتا ہے. تو جو بیکٹیریا اندر ڈیویلپ ہونے کا چانس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ بولڈ سٹننگ میتھڈ سے کیا ہوا تھا کہ اس جانور کا دل فوراً رک گیا تھا. اور جب دل رک جاتا ہے, جب ہارٹ پمپ نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے جسم کے جن حصوں میں خون ہوتا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے. تو اس لیے وہ جانور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. خود ایکسپیریمنٹس کر کے ڈاکٹرز اس چیز کو پروف کر رہے ہیں. آج ایسے مسلمان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو مسلمان ڈاکٹرز اسلام کے احکامات کو سائنس کی روشنی میں بھی پروف کر کے دکھائیں کہ اس میں ہمارے فائدے ہیں. آج ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے سنت کے ان طریقوں کو واضح کھول کر سائنس کے ذریعے بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سنت کے مطابق کھانے کو کہیں اس میں کتنے فائدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے مشروب کے اندر پینے والی چیز کے اندر مکھی چلی جائے تو کیا کرو, اس کو پورا ڈبو کے باہر نکال لو. اور سائنس نے کیا بتایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک کے اندر جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے. ہمیں تو یہ بات اس وقت معلوم نہیں تھی جب ہم مسلمان تھے, ہم سے مراد صحابہ. تو صحابہ نے کہا ہوگا یہ کیا لاجک ہوئی پوری مکھی ڈال کر نکال لو. ہم مسلمان تو اب بھی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر ہماری چائے میں مکھی گر جائے تو ہم مکھی کو ڈبو کر نکال کر وہ چائے نہیں پی سکتے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. حقیقت ہے, اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے. نہ کہ یہ کہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ گندا لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس میں حکمتیں ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. تو اگر جانوروں، قربانی کے جانوروں کے اوپر آج دنیا ہاتھ اٹھا رہی ہے، انگلیاں اٹھا رہی ہے، مسلمانوں کو کسی نہ کسی طنز کا، کسی نہ کسی ریڈیکیول کا نشانہ بنا رہی ہے، تو ایسے کنوکشن والے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اس کو ڈیفینس کر سکیں. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. بتا دیا گیا مسلمانوں کو، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، مکہ کے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزادی دلوائے گا، بتوں سے بھی آزادی دلوائے گا، کفار سے بھی آزادی دلوائے گا، غیر اسلامی رسومات سے اور تمہارے معاشرے کے ان طوق اور اثر اور اغلال سے بھی آزادی دلوائے گا جنہوں نے تمہاری کمر توڑ دی ہے. اور اس وقت مسلمانوں کو بتا دیا گیا، آج بھی مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی مدد ضرور تم تک آئے گی جو اللہ کی مدد کریں گے. آج ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے قربانی دے کر یہ بات ثابت نہیں کی کہ اللہ ہم آپ کی مدد کے قابل ہیں، ہم آپ کی مدد کے اپنے آپ کو اہل بنا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ مومنوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن جب مومن جو ہوں وہ اللہ کے ساتھ آ جائیں. یہ اللہ کی اپنی پلاننگ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مسلمان امت اللہ کی نافرمان نہیں ہے، بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جنہوں نے دین کو تھاما ہوا ہے اور دین کو اوروں تک بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ کی پلاننگ ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے. اللہ کی جس وقت پلاننگ ہوگی، جس وقت اللہ دیکھے گا کہ مسلمان امت کے اندر اتنا تھریش ہولڈ ایک انسانوں کا آ گیا ہے جو ایمان پر قائم ہے، عمل پر جمے ہوئے ہیں، اللہ انشاءاللہ ضرور ان مسلمانوں کی مدد کرے گا. ان دا مین ٹائم آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ صابر رہیں، شاکر رہیں، عمل پر جمے رہیں، سٹیڈ فاسٹ رہیں، مجاہد بنیں. ہم ان مسلمانوں میں شامل نہ ہوں جیسا کہ وہ مسلمان جو بنی اسرائیل کی تصویر بن گئے، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں موسیٰ، تم جاؤ اور تمہارا رب لڑ کر آئے. ہم ان مسلمانوں کی تصویر نہ بن جائیں. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں گے؟ جب اللہ کے بندے اللہ کا نظام زمین میں قائم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جن کی اللہ مدد کرتا ہے بتا دیا گیا، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے گا اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ کو ہماری مدد اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں چاہیے. اللہ تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دین قائم کریں تاکہ ہمیں اس دین سے فائدہ پہنچے. اللہ کی جان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ کی ہستی کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. اللہ انسانوں کے بھلے کے لیے ہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے دین کو غالب کریں. تو جب دین کو مغلوب دیکھیں تو آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، چاہے کوئی ہمارا مذاق اڑائے، چاہے کوئی ہمیں کسی نہ کسی ٹائٹل سے پکارے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دین کو ایسے وقت میں تھام لیتے ہیں جب دین جو ہے وہ پسا ہوا ہے، جب دین کا سودا، دین کا شیئر سستا ہے، جب دین کو اٹھانے والے کم ہیں. تو جو اٹھائے گا دین کو وہ یہ سارے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو پہلے ہم نے مہلت دی. کیا آیا فَأَمْ لَيْتُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کفار کو مہلت دی. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مہلت دی، پھر میں نے پکڑ لیا. لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. دیکھیں یہاں پر آیا ہے لفظ ثُمَّ. آپ کو کہا تھا نا جیسے فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً کسی کام کا ہو جانا، جب فا کسی لفظ سے پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا فوراً ہو جانا. جب ثم کسی جگہ پر آئے گا اس کا مطلب ہوگا آرڈر میں ایک کام کا ہونا لیکن تاخیر کے ساتھ ہونا, ڈیلے کے ساتھ ہونا. اللہ نے ڈھیل دی فاملیت للکافرین, اور اللہ نے ڈھیل دینے کے بعد فوراً نہیں پکڑا, اللہ نے تھوڑے مہلت دی شاید کہ وہ توبہ کر کے پلٹ آئیں. اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اللہ مہلت دیتا ہے, فوراً نہیں پکڑ کرتا. اللہ چاہتا ہے شاید کہ یہ بندے پلٹ آئیں, اس لیے اللہ نے کہا ثم اخذتهم. یہ قرآن کی زبان کی خوبصورتی ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ دیکھیں فاملیت فرسٹ پرسن میں بات کی ہے. اللہ اکیلا اور اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تباہ کر دیا. اللہ کو لاکھوں کروڑوں کی فوج تباہ کرنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تو صرف کہتا ہے کن فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں عذاب رسیدہ بستیاں ہمارے سامنے ہیں, قرطبہ کو دیکھ لیں, آٹومنز کو دیکھ لیں, کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے ان جگہوں کے اوپر, عبرت کی جگہیں بن گئی ہیں. پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا, اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی, کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں, کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر یعنی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں. اتنی قوموں کو تباہ کرنے والا کون تھا؟ واحد اللہ القہار, وہ کافی ہے ساری دنیا سے نپٹنے کے لیے, اکیلا کافی ہے ساری سپر پاورز کو نپٹنے کے لیے. تو کیوں نہ ہم اس کا سہارا تھام لیں. کسی گاؤں کو ذہن میں لے کر آئیں, کسی گاؤں کا کوئی چودھری ہے اور اس چودھری کا ظاہری بات ہے ایک مقام ہوتا ہے, اور جو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں عام سے عوام الناس جو ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے ان کو اپنے کھیتوں کے لیے پانی کی ٹرن بائی ٹرن جو ہے باری ملتی ہے. ایک دن ایک کے کھیت کو پانی ملتا ہے, ایک دن ایک کے کھیت کو پانی ملتا ہے, ایک دن ایک کے کھیت کو. پھر ان کے جانور ہوتے ہیں, ان کا لائف سٹاک ہوتا ہے جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں, کتے رکھے ہوتے ہیں, مختلف اور اپنا انتظام کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک گاؤں میں بہت چوری ہوتی ہو, وہاں بہت چور ہوں جو ایسے ہی عوام الناس کے جانور چرا لیتے ہوں, اور جو چودھری ہے انہی لوگوں میں سے عوام الناس میں سے ایک انسان اس چودھری کا دوست ہو, بہت قریبی دوست ہو, تو آپ کیا دیکھیں گی کہ اس چودھری کے قریبی دوست کے لائف سٹاک پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, کوئی اس کا جانور چرانے کی کوشش نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہوگا اس کی اپروچ بڑی اوپر تک ہے. اگر اس کا جانور ہم نے چرا لیا تو ہم تو فوراً پکڑے جائیں گے, ہماری پکڑ ہو جائے گی. عام لوگوں کے جانور چراتے ہیں تاکہ ان کے جانور چرا بھی لیں اور کوئی ہمیں پکڑنے بھی نہ آئے. اسی طرح اسی مثال کو آپ اپنے اور رب کے معاملے پر لگا لیں. اپنے جیسے انسانوں سے کیا توقع رکھنی, اپنے جیسے انسانوں سے کیا اپروول چاہنا, اللہ رب العزت سے ساتھ اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا معاملہ رکھ لیں. اللہ کے ولی بن جائیں تو اللہ آپ کا ولی بن جائے گا, اور جس کا ولی اللہ بن جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. سب نظر آتا ہے, عبرت حاصل نہیں کرتے. جنازے دیکھتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مردوں کو غسل دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مردوں کو کفن پہناتے ہیں, لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. قبرستان میں جا کر لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا. تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کر, روبنز کو دیکھ کر یہ وہاں سے اپنے لیے عبرت کا سامان نہیں لیتے. اس لیے اللہ نے کہا اصل رونا کس چیز کا ہے کہ یہ دلوں کے اندھے ہیں, آنکھیں تو ان کی نظر والی ہیں. شاعر نے کہا ہے نا, اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھے. دل زندہ رہے گا تو کیوں ہماری زندگی میں فائدہ رہے گا؟ اس لیے کہ دل روح کا مسکن ہوتا ہے, روح رہتی ہے دل کے اندر, تو اس لیے دل کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا, مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا, کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں, میں نے پہلے ان کو مہلت دی. اللہ نے کہا میں نے پہلے مہلت دی, پھر آیا ثم اخذتها, اور پھر پکڑ لیا, اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. تو اپنی اصلاح کر لیں انسان, اگر مہلت ملی ہے کہ لوٹ کر میں نے اور آپ نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. بدقسمت ہے وہ انسان جو قرآن پڑھے اور آخرت کی تیاری نہ کرے. بدقسمت ہے وہ انسان جس کے سامنے اللہ کے احکامات کھولے جائیں اور وہ ان پر عمل نہ کرے. مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایوہ الناس اے لوگو, انما بات تو صرف یہ ہے کہ انا لکم نذیر مبین, میں تو تم سب کے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. پھر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی. شیطان آپ کو اور مجھے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلو گے تو دنیا تنگ ہو جائے گی, سود کو چھوڑو گے تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا, حرام مال کھانا چھوڑ دو گے تو بچوں کو کیسے پالو گے. شیطان مجھے اور آپ کو فقر کا خوف دلاتا ہے. اللہ نے کیا کہا, فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے کریم رزق ہے, عزت والی روزی ہے. اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. بتا دیا گیا کہ شیطان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں, تم اپنی دین میں عمل کرنے کی پلاننگ کرتے جاؤ, اپنا خلوص رکھو, اپنی دعائیں رکھو, شیطان مشکل ڈالے گا بھی تو بھی انشاءاللہ تم جمے رہو گے, استقامت کے ساتھ رہو گے. اللہ علیم ہے اور اللہ حکیم ہے, وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. دلوں کی بیماری, جیسے دلوں کے اندر آرٹیکلوسس ہو جاتا ہے, آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح بتا دیا گیا جس دل کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کی روح کے بار بار بیمار ہو کر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی روح لولی لنگڑی ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ انعد میں بہت دور نکل گئے ہیں, اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. نفع مند علم کی نشانی کیا ہوگی کہ انسان کا دل اور اس کی زبان نرم ہو جائیں گے. یاد رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. اللہ نے کہا نا, ان اللہ لہاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم, جس کو اللہ صراط مستقیم پر ڈال دے گا اس میں آپ کو یہ دو علامات نظر آئیں گی کہ اس کا دل اور اس کی زبان نرم ہو جائے گا, لوگوں کے ساتھ کائنڈ رہے گا, کائنڈ ہارٹڈ ہوگا اور زبان میں نرمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. منحوس دن کا عذاب آ جائے, اللہ تعالیٰ سے یہ بات ذہن میں رکھیں, کوئی بھی عذاب آپ کے اور میرے لیے کیا ہوگا, میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا قیامت وہ ہوگی جس دن میری موت واقع ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات فقد قامت قیامته, جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. تو مہلت ہماری اور آپ کی اس عذاب تک نہیں ہے جو عذاب کی مہلت اللہ نے اس امت کو شاید دی ہوئی ہے. میرا اور آپ کا معاملہ تو اسی وقت کلوز کر دیا جائے گا, چیپٹر کلوز ہو جائے گا جس وقت میری موت واقع ہو جائے گی. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم, اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے, جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے. ہو سکتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی کی دنیا جنت کماتے کماتے جہنم بن جائے, مشکل ہو جائے, آزمائشیں آئیں, تو کیا کریں, چھوڑ کر بھاگ جائیں دین؟ نہیں, جمے رہیں, اس لیے کہ نعمتوں بھری جنت کا وعدہ آپ سے اور مجھ سے ہے. جنہوں نے کفر کیا ہوگا, ہماری آیات کو جھٹایا ہوگا, ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ میرے کیا ہے, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان, انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے. تو اللہ کے راستے پر جب آئیں گے, ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ آئے کہ اللہ نے کہا ہے ام حسب تم ان تدخل الجنہ, کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے احسب الناس, کیا لوگوں نے گمان کیا ائیں یترکو, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ائیں یقول آمنا, جب وہ کہیں گے ہم ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مشکل بھی آئے تو جمے رہنا. جس نے کفر کیا, یہاں جو کفر آیا ہے وہ اس آزمائش کے مقابلے میں واپس پلٹ جانے والے کے لیے آیا ہے. جنہوں نے کفر کیا یعنی آزمائش آنے کے بعد دین کے کنارے پر کھڑے ہوئے واپس پلٹ گئے, ہماری آیات کو جھٹلایا, ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے. انسان عارضی مشکل اٹھا لے, اللہ کے ہاں پرماننٹ فائدے حاصل کرنے کے لیے. جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے, اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. یقیناً اللہ اچھا رازق ہے, وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا انجام, اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے, وہ سمیع اور بصیر ہے. بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. تو اللہ ہی کی بندی بنے. جب کہہ دیا گیا کہ اللہ الحق ہے تو اللہ کی بندی بننا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے, مجھے کوئی اس سے روک نہیں سکتا. جیسے سانس لینا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے, مجھے زندگی کی بیسک نیسیسٹیز ملنا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے, اسی طرح اللہ کی بندی بن جانا, اس لیے کہ اللہ الحق ہے, یہ بھی میرا بیسک رائٹ ہے. اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو رنگ برنگے پھول نکل آتے ہیں. اسی طرح جب قرآن دل پر برستا ہے تو نئی نئی امنگیں دل کے اندر آتی ہیں. جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے کھل رہی ہوتی ہیں تو کتنے نیکی کے خیال اور ارادے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم میں یہ کروں گی, اب میں یہ کروں گی, اب میں یہ کروں گی. تو جتنی دعائیں دل میں آئیں ان دعاؤں کو دل سے مانگیں, اور کوشش کریں کہ اپنی کلاس سے اٹھنے کے بعد آپ ان اعمال کے اوپر جم جائیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, بے شک وہی غنی اور حمید ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے. اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں جاتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے تو کہ نیک اعمال کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے؟ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کہیں اللہ تم پر اپنا عذاب نہ لے آئے؟ بتا دیا گیا کہ تم نے پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. زندگی سے بات شروع ہوتی ہے اور زندگی پر ہی ختم ہوتی ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی, وہی تم کو موت دیتا ہے, وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. زندگی پر ختم ہوگی, زندگی آنی ہے. اللہ نے زندہ کیا روحوں کی شکل میں, پھر سلا دیا, پھر ماؤں کے ووم میں بھیجا, اور ماؤں کے ووم میں بھیج کر اس کے بعد جب زمین پر اللہ لے کر آیا پھر موت آئے گی, پھر ہم سو جائیں گے. اس کے بعد اللہ ہمیں پھر اٹھائے گا, پھر جو اٹھائے گا پھر ہمیں دوبارہ نیند نہیں آئے گی, پھر انسان جاگتے رہیں گے. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو, انک لعلی ہدی مستقیم, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اللہ پر ایمان لائیں اور آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت شروع کر دیں. جب آپ قرآن کو سننا شروع کریں, جو دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعوذ باللہ سخت دین بتایا تھا, سمجھ لیں وہ شیطان ہے انسان کی شکل میں. جو آپ کو سنتوں پر کمپرومائز کرنے کو کہے, جو آپ کو قرآن پر کمپرومائز کرنے کا کہے, سمجھ لیجئے وہ انسان شیطان وہ انسان ہے لیکن اس کے اندر شیطان آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم جانتے نہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب, سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ان کے شکلوں کے اوپر غصہ آنے لگتا ہے, حقارت آنے لگتی ہے, ڈسڈین فل ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں, نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. چہرے کی کرواہٹ دیکھی جا سکتی ہے. آپ نے بھی کئی دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا سامنا کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے سامنے جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ان کے چہرے کے اوپر ایک ڈسڈین فل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میڈیا کے اوپر بھی آپ کو اکثر اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہوں گے. اگر کبھی آپ کوئی ٹاک شو دیکھ رہی ہوں اور آپ نے خود اس چیز کو محسوس کیا ہو کہ جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک بات ہوتے ہوتے بات اسلام پر چلی جاتی ہے اور اسلام کے اینگل سے بتایا جاتا ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو یہ بتاتا ہے، تو دیکھنے والوں کے چہروں کے اوپر وہ کرواہٹ محسوس ہوتی ہے اس سے پہلے کہ الفاظ ان کی زبانوں سے باہر نکلیں، اور جب الفاظ زبانوں سے نکلتے ہیں تو ان کے چہرے کے تاثر کو اور زیادہ پختہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میڈیا جو ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ چاہے آپ کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ رہا ہو، اپنے غصے کو تھام کے رکھیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ظاہر نہ ہونے دیں، بہت پولائٹلی بات کریں، پلیزنٹ وے میں بات کریں، مسکرا کر بات کریں، مسکرا کر جواب دیں، آرگیومنٹس بھی کریں تو بھی مسکرا کر کریں۔ جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے وہاں بھی آپ کو ان لوگوں کا چہروں کا حال اور دلوں کا حال بہت واضح طور پر پرومیننٹ ہو کر نظر آ جاتا ہے۔ ان سے کہو، میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ یہ تمہاری اسلام کی باتیں سننا تمہارا چہرہ بگاڑتے ہیں؟ آگ چہرے بگاڑنے والی ہے۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، اب ایک انٹرنیشنل دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایوہ الناس دوربا مثلوم فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جا رہی ہے۔ دوربا مثال دی جاتی ہے، کون دے رہا ہے مثال؟ اللہ دے رہا ہے۔ کس چیز کی؟ پہلے تو اللہ نے کہا مثال بعد میں سننا، پہلے غور سے سنو۔ فاستمعوا لہ، فا آ گیا، فوراً اپنی توجہ اس مثال کی طرف لے آؤ۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کمزوری کی علامت، گندگی کی علامت، لیکن وہی مکھی اگر آپ سے ایک کوئی شکر کا دانہ اٹھا کر لے جائے تو آپ اس کو واپس لانے پر قادر نہیں ہوتے۔ اتنی معمولی سی مکھی، اگر مکھی اڑ جائے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے اڑ کر اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، ایسے غائب ہوگی کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ شرک کرنے والے اس لیے شرک کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو ٹھیک طرح سے پہچان نہیں پاتے۔ تو ایک تو اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کا توڑ کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ ایک مکھی، اگر کوئی مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا بتایا؟ انسان چاہے کتنا ترقی کر گیا سائنس کے اندر، لیکن انسان خود چاہے تو ایک ایٹم نہیں بنا سکتا، ایک مکھی کیا بنائے گا۔ ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، اور یہ پھر حقیقت آہستہ 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 سامنے آتی گئی۔ آپ دیکھیں اللہ نے اتنی معمولی مثال دی ہے مکھی کی۔ مکھی جب مشرک مذاہب کے اندر کھانے رکھے جاتے ہیں بتوں کے سامنے، تو اس کے سامنے کھانے کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، اور کہا گیا کہ جو تمہارے فالس گاڈ ہیں، جو تمہارے معبود ہیں، جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ اپنے کھانوں سے اس مکھی کو ہٹا سکیں۔ مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو جس کے معاملے میں تم شرک کر رہے ہو تم اس کو کیا سمجھ رہے ہو؟ معبود تو اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو اعلی ہستی سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے۔ جس کا آپ شکریہ ادا نہ کر سکتے ہو اس کے احسانات کا، تو اس کے بدلے میں آپ اس کے آگے سر جھکا دیں سجدے کے اندر۔ معبود تو وہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے معبود ہیں تمہارے دنیا کے کہ اگر ان سے کوئی معمولی سی ایک مکھی بھی چیز چرا کر لے جائے تو یہ واپس لانے پر قادر نہیں ہے؟ بتا دیا گیا، اونچی کمند ڈالو، اونچا معبود بناؤ، اور اونچا معبود بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اپنا لیسو اونچا پھینکو، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بھیجو، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچو گے تو جنت تمہیں انشاءاللہ اس کے جواب میں ملے گی۔ حقیقت یہ ہے، اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ کیا کرو ان دا مین ٹائم؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو، اور اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ اور کیا کرو؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ایک تو اللہ سے آپ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر حق کے بارے میں کبھی شکوک نہ آئیں، کبھی ڈاؤٹس نہ آئیں، اللہ میں حق پر جم جاؤں. اور اللہ نے کہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جس وقت اسلام کی جو ڈیمانڈ ہو اس ڈیمانڈ کو پورا کرو. آج اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے تمہاری صلاحیتیں تم سے مانگ رہا ہے اور تمہارا وقت مانگ رہا ہے. اسلام کو وقت دو، اسلام کو وقت کی ضرورت ہے. جب مال کی ضرورت ہو تو مال دو، جب صلاحیتوں کی ضرورت ہو تو صلاحیتیں دو. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَجْ، اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ نے کہا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَجْ، اللہ نے دین کو کوئی مشکل چیز نہیں بنایا، کوئی تنگی والی چیز نہیں بنایا. تو پھر آپ اور میں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر پورے کا پورا عمل کرنا شروع کریں گے تو مشکل آ جائے گی؟ یاد رکھیں دین بہت پریکٹیکل ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرنا عین فطرت کی علامت ہے، اگر وہ فطرت پروٹ نہیں ہوئی، کلوز ٹو نیچر ہے. لیکن آپ کا اور میرا ماحول اگر ایسا ہو کہ جو ماحول ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، جو گناہوں کے لیے کنڈیوسو ہو، نیکیوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو، وہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ دین پر چلنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میرے گلے میں توک پڑ جائے گا، میری زندگی تنگ ہو جائے گی. اللہ نے کہا ہے جب آپ کو اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے مشکل آئے، جب شیطان آپ کے دل میں اڑنگے ڈالے، جب شیطان آپ کو بہکائے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ دین کا یہ حکم تم مان نہیں سکتی، آپ کی یہی آیت پڑھ لیا کریں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَجْ، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. نکاح سنت کے مطابق آسان، موت کے موقعوں کو، موت کے آداب کو انہی طرح سے لازم رکھو جیسا اللہ کے رسول بتا کے گئے، آسانی ہی آسانی. مشکلات میں کیا عمل کرو اور کیا عمل نہ کرو، آسانی ہی آسانی. مشکلات کے اندر کس کی طرف رجوع کرو، کس سے دعائیں مانگو، کس سے اپنا اپروول چاہو، آسانی ہی آسانی اگر تم دین کی طرف دیکھو گے. اللہ نے کہا ہے اللہ نے اس دین کو سخت نہیں بنایا، تم کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ میرے اور آپ کے دل کی پکار سمجھ لیتا ہے. آپ کے اور میرے دل کے اندر اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. اور عشق رسول وہ والا جو آپ کو اور مجھے سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. کسی نے کہا لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ. کوئی چیز آپ کو اور مجھے اللہ سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، کوئی چیز میرا اور آپ کا اللہ سے بڑھ کر مقصد نہ بننے پائے، کوئی چیز مجھے اور آپ کو اللہ سے بڑھ کر مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا مجھے مطلوب ہو. ہر عمل کے لیے دعا کیا کریں اللہ اسے قبول کر لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تمہارے والد ابراہیم کا دین ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. تم کون اپنے آپ کو کہتے ہو، حنفی، مالکی، شافعی؟ اور پھر اپنے خاندانوں کے نام سوچ لیں، ہم پنجابی، ہم سندھی، ہم بلوچی. اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. آج ابراہیم علیہ السلام میں اور ہم میں صرف ایک چیز کامن رہ گئی، صرف ایک چیز، اور وہ ہے نام مسلم. اور وہ کامن چیز بھی ہم نے پولیوٹڈ کر دی، یا تو اپنی کاسٹ کے نام لگا کے، یا ہم نے اپنے قومیت کا نعرہ لگا کے، یا ہم نے اسکول آف تھاٹس کا نعرہ لگا کے اپنے اس نام کی کامن چیز کو بھی الگ الگ کر لیا. حقیقت ہے کہ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر شرم پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو نام کے مسلمان بھی نہیں رہے. اللہ کو مجھ سے کتنی ایکسپیکٹیشنز تھیں. اللہ نے کہا تھا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے میرا نام رکھا ہے مسلمان، اللہ نے مجھے بنایا ہے مسلمان، اللہ نے پیدا کیا مجھے مسلمان گھرانے کے اندر. اللہ مجھے کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتا تو میں کیا کر لیتی؟ کتنا بڑا احسان کہ اس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اس احسان کا میں اور آپ ذرا بھی حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس احسان کے بعد ہم اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ اور میں اللہ کی طرف مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے؟ اللہ کی کتاب کی پکار آتی رہتی ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والو، یا ایوہ الذین آمنو، اللہ پکارتا رہتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ غافل، یا سو رہے ہیں یا کھو رہے ہیں. اپنا ایمان کھو رہے ہیں اور سو رہے ہیں تو اپنی دنیا کے جو اوقات ہیں اس سے بھی غافل ہو کر اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. حق کا اعتراف کرو، حق کا اعلان کرو، حق پر عمل کرو، حق کی جد و جہد کرو۔ یہ ہے آپ کا اور میرا جہاد، اپنے ہی گھروں کے اندر رہتے ہوئے، اپنی ہی پرسنالٹیز کے ساتھ، اپنی ہی کوالٹیز کے ساتھ، اپنی ہی کوالیفیکیشنز کے ساتھ، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ، مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، حق کو پہچان کر حق کی آواز کو بلند کرنا ہے، حق کو علم میں بدلنا ہے، علم کو عمل میں بدلنا ہے، اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بتا دیا، من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، اور کیا ہو، وتکون شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے، ہم آرام سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کے اندر صرف اور صرف اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے، اور جس جس کے کان پر یہ بات پڑ گئی، اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آ گئی۔ چاہے آپ کی عمر 12 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 15 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 20 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 40 سال ہے، کسی ملہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ درس دینے والی خاتون ہے نا، ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ جو سعودی عرب والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ جو انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر مسلمان بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، شہادت علی الناس کی ذمہ داری اللہ نے کہا، وتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں کے اوپر، تم سب، اللہ نے کہہ دیا، تاکہ تم سب لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ آج کتنے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ آج کتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سن کر قرآن کا فہم مل جاتا ہے؟ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ پڑھے لکھے مسلمانوں کو اس دین کے علم کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اللہ ان سے بخت سخت سوال کرے گا۔ اپنے ذہن کو، اپنے عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے سینسز کو، اپنے گرے میٹر کو اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا؟ تمہیں تو میں نے مسلمان بنایا تھا، تو کیا کرو؟ کیسے کرنا ہے یہ کام؟ اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا، نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، واعتصموا باللہ، اللہ سے لپٹ جاؤ۔ اللہ سے لپٹنے کا مطلب اللہ کی کتاب سے لپٹ جاؤ۔ اللہ کی کتاب سے لپٹو گے، اللہ کے احکامات کو مان لو گے، اللہ کے احکامات کو مانو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہوگے تو واعتصموا باللہ کی کیٹیگری میں آ جاؤ گے۔ ہوا مولاکم، وہی تو تمہارا مولا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی رابطہ تو بناؤ، ایموشنل بانڈنگ تو ڈیولپ کرو، اللہ کے ساتھ تمہارے جذبات تو اٹیچ ہوں۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مددگار۔ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کا ولی نہ بنے؟ ہم سب کے دل میں تمنا آ رہی ہے ان آیات کو پڑھ کے کہ اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے والا بنا لے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سے اتنا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کے علم کو لے کر آ جائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ اب اللہ کو ولی وہی سمجھے گا جو اللہ کی خاطر حق کی طرف آ جائے گا اور حق کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے ہی باپ کا ہیریٹیج ہے، اور یاد رکھو تمہیں چوائس نہیں دی گئی کہ چاہو تو اس کام کو اپناؤ، شہادت علی الناس کے کریئر کو اپناؤ، اور چاہو تو نگلیکٹ کر دو، اس کو بیک برنر پر نہیں رکھنا۔ جیسے اپنے دنیا کے کریئر اپناتے ہو، اسی طرح سے اس کریئر کو بھی اپنانے کی فکر کرو۔ سورۃ المومنون 18 پارہ ہے، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، قد افلح المؤمنون۔ اگر آپ اس کو لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں تو یہاں ترجمہ آتا ہے، یقیناً فلاح پا چکے مومن۔ ایک کام ہو چکا، کمپلیشن ہو گئی، مومنین کو فلاح مل چکی، اس انداز میں اللہ تعالی نے بات کی ہے۔ سکالرز بتاتے ہیں کہ قرآن کے اندر 3 پیسجز ایسے آتے ہیں جہاں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے کریکٹرسٹکس بتائے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ایک اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور ایک اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک جو بتایا مسلمانوں کے اعلیٰ درجے میں، ہم منافقین کی بات نہیں کر رہے اس وقت، مومنین کی بات کریں، ایک لیول ہوتا ہے مسلمانوں کا بالکل بیئر منیمم عمل کرنے والا، وہ پیسج آپ کو ملتا ہے سورہ معارج کے اندر، آگے آئے گا انشاءاللہ، جہاں بیئر منیمم مسلمانوں کے عمل کرنے کی کریکٹرسٹکس بتا دی گئی. ایک بالکل بالکل کم سے کم عمل کرنے والا مسلمان کون ہوتا ہے اور اس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی. پھر اس سے بڑھ کر جو مومن ہوتا ہے وہ کن خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، وہ اس پیسج میں آتا ہے سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات میں. یہاں 10 آیات میں مومن کا کریکٹرسٹک بتا دیا گیا کہ مومن بیئر منیمم سے بڑھ کر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور پیسج آئے گا آگے انشاءاللہ 19 پارے کے اندر، وہ آئے گا سورہ فرقان کے اندر. وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس پیسج کو اللہ تعالیٰ نے جن مومنین کو ذکر کیا ہے ان کو ٹائٹل دیا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو یہ 3 خاص اللہ تعالیٰ نے پیسجز سکالرز کے مطابق بتائے ہیں کہ یہ سلیبس ہے ایک طرح کا، کہ اگر آپ نے اپنے لیے کرائیٹیریا ڈیولپ کرنا ہے تو آپ پہلے سورہ معارج کی کیٹیگری پر آئیے، پھر آپ سورۃ المومنون کی کیٹیگری پر آئیے، اور اس کے بعد آپ اور اپنے ایمان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئیے عباد الرحمن کی کیٹیگری کے اوپر جو سورہ فرقان میں آتا ہے. یہاں بتایا گیا مومنوں کے بارے میں قد افلح المومنون، مومنین فلاح پا چکے. افلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت محنت کر کے حاصل کرنا. اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے فا لام ہا، فلاح. فلاح کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر کوئی چیز نکال لینا کسی چیز میں سے، اس کے لٹرل میننگز ہوتے ہیں. فلاح کامیابی کو بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کو اور زیادہ اس کے روٹ کے قریب جا کے میننگز دیکھتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے وہ چیز نکال لینا. فلاح عربی زبان میں فارمر کو کہتے ہیں، کسان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ کسان کیا کرتا ہے، کسان زمین کو پلاؤ کرتا ہے، اس کو گوڈی کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے اپنا بیج ڈالتا ہے تاکہ اس کی فصل جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی نکلے. تو افلاح کا مطلب ہوتا ہے بہت محنت کے بعد کسی چیز کو حاصل کرنا. فلاح پھر وہ کامیابی ڈکلیئر ہو گئی اسلام کے اندر جس کو بہت محنت کے بعد حاصل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو مومنین ہیں انہوں نے بہت محنت کر کے، بہت قربانیاں دے کر، بہت ایفرٹس کر کے یہ فلاح، یہ الٹیمیٹ سکسیس حاصل کر لی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کی صفات ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع، خاشین عین اس کا روٹ ورڈ ہے، خشع اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا خوف جو آپ اپنے جسم کے مسلس پر محسوس کریں. خشیت کہتے ہیں ہم، خشیت کیا ہوتا ہے، آپ کے جسم کے اوپر جو خوف محسوس ہو اس کو خشیت بولتے ہیں، ایسا خوف جو آپ اپنے جسم پر محسوس کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ ان کی خشیت کی کیفیت نماز کے اندر اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جب نماز کی نیت کرتے تھے تو ان کا جسم کانپنا شروع کر دیا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوا کرتا تھا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کر رہا ہوں. تو خشوع جو وہ چیز جو آپ کو اور مجھے اپنے جسم پر محسوس ہو، یعنی آپ اور میں اپنے جسم پر اس کیفیت کو محسوس کریں کہ میں جس حالت میں عبادت کر رہی ہوں اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہی، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. پھر خشوع اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب مکمل طریقے سے نماز ادا کی جائے، یہ بھی نماز کا خشوع. ایک ہے نماز پڑھنا، خالی مسلین ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، ایک ہوتے ہیں نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. تو یہ تھوڑا سا اپ گریڈڈ لیول ہے جو خشوع اختیار کرتے ہیں. جو خشوع اختیار کرتے ہیں وہ ادھوری نماز نہیں پڑھتے، جو خشوع اختیار کرتے ہیں وہ نماز میں چوری نہیں کرتے. نماز میں چوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جو رکوع اور سجدہ مکمل طریقے سے نہ کرے. یعنی ابھی کمر سیدھی طرح سے سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی، پتہ چلا کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، ابھی رکوع میں جھکے ہی تھے، اپنی کمر 90 ڈگری کے اینگل پر لائے ہی نہیں تھے، پتہ چلا قومے کے لیے دوبارہ کھڑے ہو گئے. یہ ہوتا ہے بغیر خشوع کے نماز پڑھنا. خشوع ایک ایک نماز کے رکن کو بہت ہی احترام اور اطمینان کے ساتھ کرنا. پھر جو نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا یا جو تسبیحات کرنا وہ بہت خوبصورتی سے کرنا، یہ بھی خشوع کے اندر آتا ہے. پھر اوقات کی حفاظت کرنا، یہ بھی خشوع کے اندر آتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور ان کی توجہ ساری کی ساری اپنے رب کی طرف ہوتی ہے. باڈیلی ایٹیٹیوڈ بھی ان کا آ گیا، دل بھی جھکا ہوتا ہے، جسم بھی جھکا ہوتا ہے اور جذبات بھی اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. یہ ہے خشوع کی کیفیت. اور نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، نماز میں خشوع کیسے آتا ہے، اگلی بات بتائی، لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر یوز لیس ایکٹیویٹی لغو ہے. لغو وہ چیز جو آپ کو اور مجھے اللہ سے دور کر دے. یوز لیس ٹاک، یوز لیس ایکٹیویٹیز، یوز لیس کمپنیز، یوز لیس آپ کی ہابیز، ان سب کو اس کیٹیگری میں لے آئیے. ہماری زندگی میں جو مصروفیات ہوں گی، یاد رکھیں اس کا اثر ہمیں اپنی نماز پر نظر آئے گا. جس چیز کو چھوڑ کر ہم نماز پڑھنے جائیں گے، اس چیز کا امپیکٹ بہت دیر تک ہمارے ذہن پر رہتا ہے. تو اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے سے نماز کی تیاری شروع کر دیں، اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں، تاکہ آپ کا ذہن اس طرف جانے لگ جائے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے اور ہم انجوائے کر لیا کر رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کی کمپنی، کہ اذان کی آواز آیا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اذان کی آواز سنتے ہی اذان کی نماز کی تیاری کیا کرتے تھے. تو جب میں اور آپ ڈرامہ دیکھ کر اٹھیں گے اور نماز پر کھڑے ہو جائیں گے تو ذہن میں کیا گھومے گا؟ ڈرامے کے کریکٹر. مووی دیکھ کر کھڑے ہوں گے اور نماز کی نیت کر لیں گے تو ذہن میں کیا آئے گا؟ مووی کا اگلا سین. میچ دیکھ کر ایک ایڈ ایک اوور کے دوسرے اوور سے شروع ہونے کے درمیان میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو دعا کیا کریں گے؟ نماز کے اندر ساری بالز آتی رہیں گی اور یہ آتا رہے گا، اتنا سکور ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، اتنا سکور ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. فیشن میگزین دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کریں تو کیا ہوگا؟ ذہن میں پیاری پیاری ماڈلز آتی رہیں گی. اور جب عورتوں کا یہ حال ہے تو سوچیں مردوں کے ذہن میں کتنی آتی ہوں گی عورتیں اگر وہ فیشن میگزین دیکھنے کے بعد نمازیں پڑھیں گے. تو بتا دیا گیا کہ نماز میں دھیان جو ہے وہ پورے کا پورا اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رکھتا ہے، اور اس کے لیے اس کو تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لو کے اندر وقت نہیں گزارتا، یوز لیس ایکٹیویٹی نہیں کرتا. لغو چیزوں کے اندر یہ چیز بھی آ جائے گی کہ بے مقصد طریقے سے گھنٹوں فیس بک کے اوپر بیٹھے رہنا. کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ہم ہر جگہ، ہم جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ٹائم دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. جس دن پانچ منٹ کی بجائے سات منٹ نماز پڑھ لی، اس دن کہتے ہیں آج میں نے بہت لمبی نماز پڑھی ہے. اور فیس بک کھولے تو ایک گھنٹہ کہاں جاتا ہے آپ کو پتا نہیں چلے گا. تو لغو چیزوں سے اپنے آپ کو کم سے کم رکھیں معاملہ. ضرورت کے تحت ان چیزوں کو استعمال کریں، اور ان چیزوں کو اگر استعمال کریں تو حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں، حق کو پہچاننے کے لیے استعمال کریں، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں. پھر یہ کیا کرتے ہیں، ان کی اگلی صفت آئی، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. یہاں الفاظ کیا آئے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور جو لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں فاعل، فعل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا. یہ مکی صورت ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت زکوٰۃ کا پراپر سسٹم جو تھا، جو پراپر نصاب تھا، جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں فرض عبادت کے طور پر، وہ ابھی نہیں آیا تھا. تو ان کے مطابق اس صورت کے اندر زکوٰۃ سے مراد جو ہے وہ تزکیہ ہے، انسان کا اپنا جسمانی تزکیہ اور اس کا ذہنی تزکیہ. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ تزکیہ کے روپ میں کرتے ہیں. مومن اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی پاک رکھتا ہے. اور اس کا لنک کیسے بن رہا ہے لغویات سے؟ جب اپنے مال کو پاک رکھے گا، جب اپنے کردار کو پاک رکھے گا تو لغویات میں نہیں پڑے گا. اور کیا کرتے ہیں، اور جب لغویات میں بھی نہیں پڑتا اور اپنے مال کو غلط جگہ خرچ بھی نہیں کرتا، اپنے جسم کا بھی تزکیہ کرتا ہے، کلینزنگ کرتا ہے، تو پھر کیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالکل دور رکھتے ہیں جن چیزوں کے قریب جانے سے انسان آہستہ آہستہ زنا کے راستے پر چل سکتا ہے. ہم پیچھے پڑ آئے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہوں، یعنی نکاح کے دائرے کے اندر ہی اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتے ہیں، یا مل کے یمین کے لیے، جس کا ذکر ہم پڑھ آئے ہیں، غلام لونڈی عورت کے ذمن میں بات آ گئی کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. ان دو چیزوں کے علاوہ ان دو دائروں کے باہر اگر شرمگاہ کا استعمال کیا جائے گا تو بتا دیا گیا اللہ کی کتاب نے کہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی اپنے لیگل کانٹریکٹ اور سوشل کانٹریکٹس اچھی طرح نبھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس میں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں کوئی امانت نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں کوئی عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ تو یہ جو مومن ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانٹریکٹس کو سنبھال کر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ آخر میں بالکل بریکٹس کی طرح شروع میں نماز اور بریکٹ کلوز کی طرح پھر نماز کا ذکر آ گیا، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کو گارڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا باغ لگاتا جاتا ہے، اور مومن کیا ہوتا ہے، اپنی پچھلی نیکیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، نئی نیکیوں کو بھی اس میں ایڈ کرتا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے مومن، اس لیے اس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان 10 آیات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ جو ان 10 آیات کو پڑھے گا اور ان پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب کسی نے یہ کہا کہ اچھا سوچا کہ یہ 10 آیات ہیں، بس میں ان 10 آیات میں عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ ان 10 آیات پر منوان عمل کریں گی تو یہ ساری آپ کی زندگی کو انسرکل کر لیں گی، اس لیے کہ اس میں کانٹریکٹس بھی آ گئے، اس میں عبادات بھی آ گئیں، اس میں اپنی کلینزنگ بھی آ گئی، اس کے اندر اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی آ گئی، اس میں زنا کے راستوں سے دور ہونا بھی آ گیا، اور اپنے آپ کو بے حیائی اور نیوڈیٹی سے بچانا بھی آ گیا۔ تو زندگی کے سارے ایسپیکٹس اس میں کور ہو گئے۔ چلے مان لیا کہ اگر آپ نے اس کو ایز اٹ از لے لیا تو آپ جنت میں جانے کے اپنے آپ کو اہل بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسلام کا اصول کیا ہے، جو اسکالرس کا دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے احکامات ڈیرائیو کیا جاتے ہیں۔ کسی ایک چیز کو پکڑ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب میں یہ کروں گی اور اس کے بعد میری نجات ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب آپ کو بیچ کی بھی چیزیں معلوم ہونی چاہیے، جس نے کلمے کے تقاضے پورے نہ کیے وہ اپنے حصے کی سزا بھگتے گا، جو سزا وہ بھگتے گا وہ کس طرح کی سزا ہوگی اس کا ایک ریفلیکشن آپ اور میں پڑھ آئے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا احقاب آیا ہے، لفظ احقابہ حقوق کی جمع ہے، اور حقوق کم سے کم سزا کے لیے آتا ہے جو جہنم میں دی جائے گی لوگوں کو، اور حقوق عربی زبان میں 1,000 million years کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی جہنم میں یہ سمجھے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا، 1,000 million years، اور وہ بھی دنیا کے، اس پلانٹ ارتھ کے 24 گھنٹے کے حساب سے، تو کوئی آسان کام نہیں ہے اس جہنم میں جانا اور پھر اس کے بعد اس سے واپس آ جانا، اور اس کے بعد پھر ڈسٹارٹڈ چہرہ لے کر جنت میں جانا تاکہ نشانی رہے اس بندے کے اوپر کہ یہ جہنم زدہ تھا اور اس کے بعد اس کو وہاں سے اپ گریڈ کر کے اب جنت میں لایا گیا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا جو نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا کریں گے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، جس طرح ہمارے شہر کے اندر رہنے والے مختلف علاقے ہیں ایسے ہی جنت میں مختلف علاقے ہیں۔ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، انسان جب تمنا کرے اس جنت کی تمنا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب جنت مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، تو اعلیٰ چیز کی تمنا انسان کرے اور پھر کوشش بھی عمل بھی اعلیٰ چیز کے لیے کرتا رہے، صحیح عقیدہ رکھے صحیح عمل کرتا رہے، انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے پھر اس کے لیے چیزیں کافی ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ بتا دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں کتنی عاجزی والی فارم سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی فیٹس کی تصویریں دیکھی ہوں الٹرا ساؤنڈ کی، کلرڈ الٹرا ساؤنڈ کی، یا جو ویسے وہ جو گرافک پکچرز بناتے ہیں یا جو فیٹوسکوپ سے پکچرز لی جاتی ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑی عاجزی والی پوزیشن کے اندر فیٹس ہوتا ہے، سر جھکا ہوا اور آنکھیں ویسے ہی بند ہوتی ہیں اور بالکل ایک عاجزی والی سچویشن ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا اپنی اس عاجزی کو اپنی زندگی کے اندر بھی قائم رکھنا تو تمہیں فائدہ ہوگا. تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے, تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے, تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناواقف نہ تھے, اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا, ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے, تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور تم ان سے روزی حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے مزے کے پھل دیے. دیکھو ہر سیزن میں اللہ اس ملک کے اندر کتنے طرح کے پھل لے کر آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو گرمیوں میں صرف اور صرف ریڑھیوں کے اوپر آم ہی نظر آتے ہیں, بس سب پیلے 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 آم. آم ہیں, انگور ہیں, آلو بخارے ہیں, خوبانی ہے, خربوزہ ہے, تربوز ہے. آپ گنتے جائیں اور اللہ کی نعمتوں کو آپ انجوائے کرتے جائیں, اور اللہ نے ایک ایک پھل کے اندر شاندار ذائقہ رکھ دیا ہے. اللہ نے کلر بھی ان کو دے دیا تاکہ ہماری سینسز سیٹسفائیڈ ہوں, اور اللہ نے ان کو ذائقہ بھی دے دیا. تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح اپنی سینسز کو, جن کو تمہیں سیٹسفیکشن ملتا ہے ان پھلوں کو کھا کے, جن سے تمہیں طاقت ملتی ہے ان پھلوں کو استعمال کر کے, ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں. دیکھیں انسان نے بھی تو رنگ برنگی ٹیبلٹس بنائی نا, ملٹی وائٹامنس کی, کوئی گرین کلر کی ہے, کوئی اورنج کلر کی ہے, کوئی ریڈ کلر کی ہے, اور کھائیں تو کتنی بد ذائقہ ہوتی ہیں. ان میں سے اکثر آئرن ٹیبلٹس تو کھانے کے بعد انسان کی حالت ہی بری رہتی ہے, کسی کو تو نوزیا ہوتا رہتا ہے, کسی کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی, کسی کے پیٹ میں درد رہے گا. کیسی ٹیبلٹ ہے. انسان نے بھی تو رنگ برنگی ٹیبلٹس بنانے کی کوشش کی, مگر اللہ کے بنائے ہوئے پھلوں کے رنگوں کا کوئی مقابلہ نہیں, اللہ کے بنائے ہوئے پھلوں کے ذائقے کا کوئی مقابلہ نہیں. اللہ چاہتا تو درختوں کے اوپر ٹیبلٹس کی شکل کے پھل لٹکتے رہتے, ہم کیا کر لیتے. پر چلا آم کا ٹیبلٹ لٹک رہا ہے, ٹیبلٹ توڑا اور کھا لیا. نہیں, اللہ نے بھی دیکھیں آپ کی اور میری روح کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی تسکین کا سامان بھی کیا ہے. تو اس تسکین کو پانے کے بعد اس طاقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے, تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے, اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. یہاں ذکر ہے اولیو آئل کا, اولیو کے درخت کا. زیتون کے تیل کے اندر اینٹی سیپٹک کوالٹیز ہوتی ہیں, اور اس تیل کی چکنائی جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. آپ دیکھیں کسی ورسٹ ورلڈ میں آپ کو ایسی فیکٹری نہیں ملے گی کہ آپ ایک طرف سے اس کے اندر مٹی ڈالیں اور دوسری طرف سے وہاں سے آئل نکل آئے. کبھی ممکن ہے؟ یا آپ ایک طرف سے گھاس ڈالیں اور دوسری طرف سے دودھ نکل آئے. کوئی ایسی فرسٹ ورلڈ کی فیکٹری نہیں ہے. اللہ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں, اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے بھی ہیں. تم ان کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. جب ہی کسی نے کہا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی. اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو اور مجھے دی ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ تو کیا ہوگا, اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے جو ڈرے گا, یاد رکھیں اسی کے اندر تقویٰ جو ہے وہ کنٹین کر سکتا ہے. جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے. اور تقویٰ کیا؟ وہ خوف جو آپ کو اور مجھے نیکیوں میں دوڑا دے. تو پورے عمل پر جو آئے گا, پورے دین میں جو آئے گا, اس کے اندر تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں, بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے. ہی از گون کریزی. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کچھ مدت اور دیکھ لو, شاید افاقہ ہو جائے. ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی ہماری کچھ ہی دنوں کی پہلے کی ہسٹری بیان ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بھی ایک کچھ جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور کوئی دیندار انسان اگر جلسہ جلوس کرنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں لو یہ چلے ہیں ہمیں جلسے جلوس کرانے کے لیے. ان کا کام ہے اللہ اللہ کریں, یہ کن چکروں میں پڑ گئے. کتنی لوگوں نے باتیں کی, خاموشی سے دیکھتے رہتے, حالات کا مظاہرہ کرتے رہتے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, لیکن تبصرے ڈسکشنز. جب تک ہم ڈسکشنز نہ کر لیں ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا. کھانے کی میز پر بیٹھیں گے تو ڈسکشنز, کٹی پارٹیز میں بیٹھیں گے تو ڈسکشنز, ڈرائنگ رومز میں بیٹھیں گے تو ڈسکشنز, اللہ کے دین کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد آئیں گے تو ڈسکشنز. خیر والا ڈسکشن ہے تو الحمدللہ, لیکن اگر شکوک و شبہات والا ڈسکشن ہے تو اللہ ہمیں ایسے ڈسکشن سے محفوظ رکھے. یہ لوگ بھی اپنے انبیاء کا ایسے ہی مذاق اڑایا کرتے تھے. کچھ مدت اور دیکھ لو, شاید افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا, قال رب انصرنی بما کذبون, اے میرے پروردگار, ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر تو میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر, پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا, اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے, اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھنا, یہ اب غرق ہونے والے ہیں. انہم مغرقون, پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی, اور کہ پروردگار ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین, پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ رسول بھی جو ہوا کرتے تھے ان کو بھی خیر اللہ سے مانگنی ہوتی تھی. آپ جب یہاں آنے لگے تو یہاں آتے ہوئے بھی آپ یہ دعا پڑھ کر آ سکتے ہیں. آپ جب کہیں جانے لگیں کسی بھی جگہ پر تو یہ دعا پڑھ کر جا سکتے ہیں, اللہ مجھے برکت والی جگہ پر لے کر جا, اللہ مجھے وہاں لے کر جا جہاں پر حق بولا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. ہر بات میں کہیں الحمدللہ. جب آپ سفر کر رہی ہوں اس دعا کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور اس دعا کو ضرور پڑھیں. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. نشانی کیا ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی, ان کو بچا لیا گیا, یہ نشانی ہے ان کے لیے. دنیاوی طور پر چاہے وہ کامیاب نہیں ہوئے, ان کو حکومت نہیں ملی, لیکن اصل کامیابی, اصل بچانا کیا آپ کو نشانی بتائے گی؟ کہ اللہ نے آخرت میں ان کو رسوائی سے بچا لیا. یہ تھی ان کی آزمائش دنیاوی اور ان کے لیے کامیابی. تو آزمائش میں انسان اللہ سے بدظن نہ ہو. یاد رکھیں, اس آزمائش آتی ہے یا انسان کی پرانی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے, یا انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے, یا انسان کو مزید نکھارنے کے لیے, رب سے قریب کرنے کے لیے. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی, پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا, اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, آسودہ کر رکھا تھا, جو اس معاشرے کے انٹیلیجنسیا تھے, ایرسٹوکریٹ تھے, ایلیٹ تھے, ویل آف لوگ تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, وہ کیا کہنے لگے؟ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے, جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. رسول معاشرے کے لوگوں کی طرح ہوتے تھے, کھانے پینے میں, حال حلیے میں, برادری میں انہی کی طرح ہوتے تھے, لیکن ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ آسمان کے فرشتوں کی طرح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اپنی پسند کے کام کروانا چاہتے تھے, اور رسولوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ رسول صرف وہی کہا کرتے تھے جو اللہ حکم دیا کرتا تھا, وہی کیا کرتے تھے جو شریعت ان کو دی جاتی تھی. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہو گے. جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ اگر تم فلاں کے درس میں گئی نا تو تمہارا برین واش ہو جائے گا, دیکھنا تم بالکل بدل جاؤ گی. اکثر شوہروں کو بڑی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اگر ان کی بیگمات نے کوئی کورس جوائن کر لیا تو بس اس کے بعد جو ہے ان کی بیگمات کی پراپر برین واشنگ ہو جائے گی. تو بالکل وہی انداز یہاں بتایا گیا. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جاؤ گے, اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید نہیں, یہ شک کا وائرس ڈالنے والی بات ہے بالکل, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے. بعید, بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی. وما نحن بمبعوثین, اور ہم کو مرنا اور جینا اسی میں, اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. وہ کہتے تھے نو وے, ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں اٹھائے گا. اپنی گمراہی کو فیکٹ کے طور پر بیان کر رہے ہیں, اپنی وشفل تھنکنگ کی وجہ سے اتنے کنوکشن سے یہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ دل کے اندر ہو سکتا ہے ڈر رہے ہوں. ان ہوا الا رجل, یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. جس چیز کو معاشرے کا اعلیٰ طبقہ اٹھا لیتا ہے, یاد رکھیں وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے. اور یہ مترفین تھے نا, انہوں نے نہیں اٹھایا تو دعوت بھی بہت تیزی سے پھیل نہ سکی. معاشرے میں دین گھٹیا اس وقت ہوتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں دین آگے بلند ہو تو دین کو اٹھ کر تھام لیں, دین کو پکڑ لیں, دین کو عمل میں لے آئیں، دین کو وقت دینا شروع کریں، دین کو بھی اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کریں، آپ کو بھی اس سے محبت نظر آئے، دین کے ساتھ بھی آپ کی لائلٹیز ہوں. جب علم والے، پیسے والے، ویل آف ایرسٹوکریٹس دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس آزمائش کو معاشرے کے اندر لے آتا ہے. رسول نے کہا، پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. فجعلناہم غثاء فبعدا لقوم الظالمین، دور ہو ظالم قوم. غثاء کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو فلڈ آتا ہے، اور فلڈ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر موویز کے اندر یا آپ نے ڈاکیومینٹریز کے اندر، جب فلڈ آتا ہے تو فلڈ کے اوپر ایک کچرا سا آتا ہے، وہ کاغذ، تنکے، پیپر، وہ سب چیزیں جو آتی ہیں، غثاء اس کو کہتے ہیں. کہ بالکل اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقت کر دیا، کچرا بن گئے وہ قوم. مترفین کا ذکر کر دیا، ایلیٹ کلاس. اللہ کو ان کی ویل آف ہونے نے کوئی پریشرائز نہیں کیا، اللہ کو ان کے پیسے اور ان کے دنیا کے علم نے پریشرائز نہیں کیا، اللہ نے ان کو کچرا بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. ہم کتنا اپنے آپ کو اہم سمجھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ لیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتے ہیں، بہت اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، آپ کو اور میرا سوشل اسٹیٹس ایلیٹ کلاس والا آتا ہے، تو سوچ لیں اگر اللہ کی نافرمانی اس سب کے باوجود کی تو کہیں اللہ مجھے اور آپ کو بھی کچرا نہ بنا دے. یہ بات مجھے اور آپ کو قرآن کی آیات سے ابھی سمجھ لینی چاہیے. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس ہم نے افسانہ بنا کر چھوڑ دیا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. میں اور آپ بھی اپنی کوالیفیکیشنز دیکھ لیں، اگر آپ کو اور مجھے معاشرے میں عزت حاصل ہے تو یہاں اللہ مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مترفین کو بد دعا دی گئی ہم اس بد دعا کے انڈر آ جائیں. آج ہم اپنی اصلاح کر لیں. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دور کی لی، کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا تعلق بنی اسرائیلی سے تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے غلام قوم کے بندوں پر ایمان لے آئیں. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. بالکل جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ہم فرسٹ ورلڈ والے ہم تھرڈ ورلڈ والوں کی بات کیسے مان لیں، ہم ان کے انڈر کیسے چلنا شروع کر دیں، ہم ان کے طور طریقے کیسے اپنا لیں. بالکل یہی انداز فرعونیوں کا تھا، کوئی فرق نہیں لگ رہا اتنے ہزار سال پہلے کی بات میں اور آج کی باتوں میں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری کر دیے. یا ایوہ الرسل، اے پیغمبرو، کلو من الطیبات وعملوا صالحا، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں. یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ نے بتا دیا ان کو بھی عمل کرنے کی طرف، اللہ نے آگے سے آگے انسینٹیو دیا کہ عمل کرو. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک. اللہ نے کہا یہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑ دو ان کو، اللہ ان سے خود نبٹ لے گا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے دنیا کی بانگیں کھول دی ہیں، دنیا کی نعمتوں کو اللہ نے ان کے اوپر کھول دیا ہے، تو کیا یہ سب اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا اللہ کی طرف سے استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ گریجولی ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا. نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. حقیقت میں جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. بتا دیا گیا نیکیاں کرنے والے تو ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی ربوبیت ان کے سامنے ہوتی ہے اس لیے وہ ڈرتے ہیں. ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سے آگے والے کو دیکھو, سابقون الاولون کو دیکھیں وہ کس کس طرح سے عمل کر گئے. ہم بھی دیکھ لیں ہم دین میں دوڑنے والے ہیں یا دین میں دوڑنے والوں کو دیکھنے والے ہیں یا دین میں دوڑنے والوں کا مذاق اڑانے والے ہیں. ہم کمپٹیشن کرنے والے ہیں یا صرف اسپیکٹیٹرز ہیں. اپنی اپنی زندگی پر ہم نظر ڈال کر دیکھ لیں, کیا ہم نیکی میں ریس لگانے والے لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا ہم رسول کی اطاعت پر اپنی جان لگا دینے والوں میں شامل ہیں؟ کیا میں اور آپ اس اولمپک کے ایتھلیٹ کی طرح ہیں جو محنت کرتا ہے, ورک آؤٹ کرتا ہے اور پھر ریس کو جیت جاتا ہے, یا صرف اس تماشائی کی طرح ہیں جو بیٹھ کر صرف تالیاں بجاتا رہتا ہے یا وسلنگ کرتا رہتا ہے؟ چوائس میرے اور آپ کے پاس ہے, تماشائی بننا ہے یا کمپٹیشن کے اندر آپ کو اور مجھے آنا ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے. لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا, مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں, اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے, حتی اذا اخذنا مترفیہم, یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے. کون عیاش ہیں یہ؟ جنہوں نے نیکی چھوڑ کر گناہ میں وقت گزارا, وہی جن کو وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہونے کا اللہ کے ہاں کوئی شوق نہیں تھا, دنیا میں وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہونے کا شوق تھا. یاد رکھیں دنیا میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو وکٹری سٹینڈ پر فرسٹ پوزیشن پر تو ایک ہی کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں سب وکٹری سٹینڈ پر فرسٹ پوزیشن پر کھڑے ہو سکتے ہیں, عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے, تو پھر وہ ڈکرانا شروع کریں گے, ان کو پھر ڈانٹا جائے گا. لا تجعروا اليوم, اب بند کرو اپنی فریادیں, ہماری طرف سے اب کوئی تمہیں مدد نہیں ملنی. یہ میری اور آیات سنائی جاتی تھیں تم کو, رسول کی آواز سنتے ہی تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اپنے گھمنڈ میں اور اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے, اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور غلط باتیں کیا کرتے تھے. اللہ کی آیات سن کر رونے کی بجائے ہنستے تھے, اپنی انا میں ڈوبے رہتے تھے, فحش باتیں کرتے تھے. بتا لیا گیا دنیا میں تمہیں اپنی عزت اس بات میں لگتی تھی کہ اللہ کے دین سے دور رہو, تو بتا دیا. ہر آتھر تمہیں پسند آیا, قرآن پسند نہ آیا, ہر آتھر کی کتاب تم نے پڑھ لی, قرآن تم نے پڑھنے کی اپنی زندگی میں سے وقت نہ نکالا, ہر بک کا تم نے ریویو پڑھ لیا لیکن قرآن کا ریویو پڑھتے ہوئے تمہیں دکھ ہونے لگ گیا اور تمہیں مشکل ہونے لگ گئی اور تمہارے وقت میں کمی ہونے لگ گئی, بکس کے اوپر سمری لکھنے لگ گئے, نہیں سمری سمجھ سکے تو قرآن کی سمری نہیں سمجھ سکے, ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ لی لیکن قرآن کے لیے ہی تم نے اپنا وقت جو تھا وہ نہ نکالا. بتا دیا گیا تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی, یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے, یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنو ہے؟ تو ذرا دیکھ لو, اللہ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بتاؤ کہ مجنو ایسا ہوتا ہے؟ کیا پاگلوں کے کردار اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کیا پاگل اپنے ذہن کو اتنی اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ ذرا چیک تو کرو, پاگل کس کو تم کہہ رہے ہو؟ تم پاگل ہو, تم مجنو ہو, یا جس کو تم مجنو کہہ رہے ہو وہ مجنو ہے؟ نہیں, بلکہ وہ حق لایا ہے, اور مسئلہ کیا ہے؟ اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے, یہ ہے مسئلہ. وہ تو حق لے کر آیا اللہ کا رسول, لیکن میجورٹی نے انکار ہی کیا, اس لیے کہ میجورٹی کو لگتا تھا کہ میجورٹی از اتھارٹی. جب میجورٹی اللہ کے رسول کو ڈینائی کر رہی ہے تو ان سب نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی شیپ مینٹیلٹی میں اللہ کے رسول کو ڈینائی کر دیا. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم بھرم ہو جاتا. نہیں, ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں, فہم ان ذکرہم معرضون, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں. ہم پیچھے سورہ انبیاء میں پڑھ آئے ہیں فیہ ذکرکم, کون اپنی قیمتی چیز کی قدر کرتا ہے, جو پاگل ہوتا ہے وہ یا جو پاگل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بار بار ایک طرح سے سوال کیا ہے, کیا تو ان سے کچھ ٹیکس مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں یہ آج کل مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا, پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اللہ کے عذاب کے بغیر کتاب کو دیکھ کر ہی ہدایت حاصل کر لیں. 1400 سال پہلے آپ دیکھیں یہ احکامات ہیں. آج میں اور آپ بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ جب جب اللہ کے احکامات کو چھوڑا جاتا ہے, جب جب اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس جگہ پر امن نہیں آ سکتا, بتا دیا گیا. آج ہم اپنے شہر میں بھی دیکھ لیں کتنا ہمارے اوپر جو ہے کتنی طرح سے آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. مہنگائی کا عذاب ہے, پریشانیوں کا عذاب ہے, ٹارگٹ کلنگ کا عذاب ہے, پانی کی شارٹیج کا عذاب ہے, خوف کا ایک ماحول ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کیا ہوا, نہ اپنے جسموں کے اوپر نہ اپنے گھروں کے اوپر. اور جب گھروں میں نہیں ہوتا تو معاشرے میں نہیں ہوتا, اور جب معاشرے میں نہیں ہوتا تو ملکی لیول پر اسٹیٹ لیول پر بھی نہیں نظر آتا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا, اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ کیوں نہیں سوچتے آؤٹ آف دا باکس؟ دنیا میں کوئی بھی انڈر امپلائی رہنا نہیں چاہتا. کیوں تمہاری عقل جو ہے وہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی؟ کہاں گیا تمہارا گرے میٹر؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو پھر ہم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانہ پارینہ ہے, فوک لورز ہیں, پرانی کہانیاں ہیں. انہوں نے یہ کہا, ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے. یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. یہ ضرور کہیں گے اللہ. پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیکھ سکتا. آپ دیکھیں جو اللہ کے عرش کی بات آئی, عرش عظیم متشابہات میں سے بھی ہے. اس طرح آپ نے اللہ کی متشابہات میں سے اللہ کی کرسی پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ کی کرسی ایسے ہے جیسے کہ آپ امیجن کریں کہ ایک کائنات کے اندر, بڑی سی کائنات کے اندر ایک رنگ ڈال دی جائے, اور اس رنگ کی جو کیفیت ہے وہ رنگ کی کیفیت صرف اللہ کی کرسی کی طرح کی ہے, اور باقی کائنات جو ہے وہ اللہ کے عرش کی طرح ہے. تو متشابہات ہیں. اللہ نے کہا کہ اس کی فکر میں نہ پڑو, آیات محکمات کی فکر میں پڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بتا دیں اس کو ایز اٹ از لے لو, اور جو چیز سمجھ میں آئے اس کو سمجھ لو, جو نہ سمجھ آئے اس کو چھوڑ دو. اپنے عمل کی فکر کرو. یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. پھر کہو کہاں سے تم لوگ دھوکہ کھا رہے ہو؟ جانتے ہو سب اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بتاؤ کس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ جو امر حق ہے وہ سب ان کے سامنے ہم لے آئے ہیں, اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے سوا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں, کھلے اور چھپے کا جاننے والا. وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں. بتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ آپ کو ساحر کہتے ہیں آپ صبر کریں, انسان اپنی انرجی کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں نہ لگائے. آپ کبھی بھی کوئی آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ سمجھ لیں اس انسان کے ذہن کا شٹر بند ہے، وہ آپ کی بات ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا. کسی اور موقع پر ہو سکتا ہے آپ کو لاجک سے بات کرنے کا موقع مل جائے، تو اس فکر میں نہ پڑیں کون سچا ہے. بہتر ہے کہ ایسے موقع پر جب سامنے والا سننے کو تیار نہ ہو آپ بحث بند کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز بتائی گئی کہ اس ٹول کو تھامے رہیں، صبر کے اور اعلیٰ اخلاقی کے ٹول کو. دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اعلیٰ کلام کے ساتھ خود کو ریپرزینٹ کریں، نرم کال کے ساتھ خود کو ریپرزینٹ کریں. اور اگر وہ بدسلوکی کے ساتھ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. نقصان کیا ہوگا؟ ایک انسان سے دور نہیں ہوں گے، ایک دین سے دور ہو جائیں گے، اور پھر لمبا نقصان اس کا اٹھائیں گے. تو اللہ کے رسول کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی بتا دیا گیا کہ ہر برائی کو بھلائی سے دور کرو. اور دعا کرو، پروردگار ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب. واعوذ بکا ربی ان یحضرون، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. شیطان پرووک کرتا ہے، ذہن کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، غلط خیالات دماغ میں ڈالتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ شیطان سے پناہ مانگ لو. جب قرآن پڑھنے بیٹھیں فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے ہم پڑھتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنی بات کو آگے کرواتا ہے، دین کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنے دھوکوں کو، اپنے وسوسوں کو سامنے لے آتا ہے. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جو میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. اب واپس کیوں جانا چاہتا ہے؟ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے. اور جواب کیا آئے گا؟ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. یعنی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس جا کے نیکیاں کریں گے، ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، یہ دوبارہ انہی گناہوں میں انوالو ہو جائیں گے. تو دنیا سے چلے جانے والا دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، ہم جانتے ہیں کہ ایک پردہ ہے، الا یہ کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے علم میں سے کچھ نواز دے. اللہ نے کہہ دیا ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. آپ کہتے ہیں نا اردو میں انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئے. تو زندگی سے برزخ میں ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں، برزخ سے ہم آخرت میں ٹرانسفر ہوں گے، اور پھر آخرت کے بعد ہمیں جنت یا دوزخ میں کہیں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. یاد رکھیں، اسکالرز کہتے ہیں جو روح ایک دفعہ بن گئی وہ روح پھر کبھی مرتی نہیں ہے. آپ دیکھیں جو روحیں عہد الست میں بنی تھیں جتنے انسانوں نے اس دنیا میں آنا تھا، وہ روحیں اس وقت سے قائم ہیں. جب ہم مر جائیں گے تو بھی ہماری روح یا علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی. جب عالم حشر قائم ہوگا تو ہماری روحوں کا حساب کتاب ہوگا. جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں ڈال دے گا تو روحوں کو وہیں ڈال دیا جائے گا. اور جہنم میں موت نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے. تو جو روح ایک دفعہ بن گئی وہ بن گئی. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. آپ نے کبھی سکل دیکھا ہے؟ سکل دیکھیں، ایسے نہیں لگتا ہنس رہا ہے، سارے دانت اس کے جو ہیں وہ جوس بالکل ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو چہرے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی، اس لیے کہ انسان کے چہرے کے اوپر سارے جذبات ہوتے ہیں. اسلام کی بات جب دنیا میں سنتا تھا تو جو چہرے کے اوپر نفرت آتی تھی اس چہرے کے اوپر ہی تو سارا اظہار کرتا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چہرے کے لیے کہا کہ اس چہرے کو جہنم کی آگ جو ہے وہ چاٹ جائے گی. اسی چہرے سے رب کی باتوں کا انکار کیا تھا، اسی چہرے سے رب کی آیات کو جھٹلایا تھا. جن رب کی باتوں کو سن کر بڑی ہنسی آتی تھی، دین کی بات ہنسی مذاق لگتی تھی، اب وہی ہنسی ان کے لیے عذاب بن جائے گی. اور کیسے عذاب بنے گی؟ لگ رہا ہے کہ ہنس رہے ہیں، ہنس نہیں رہے ہوں گے، شدید کراہیت اور اذیت میں ہوں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بخت بختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. چیخو پکار ہوگی، ایک طرف سے چیخیں گے کہ اللہ ہمیں نکال دے. آپ دیکھیں جب انسان بہت چیختا ہے تو اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے نا، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی پکار کوئی نہیں سنے گا. اللہ جواب دے گا, دور ہو میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. کیوں بات نہ کرو؟ کیونکہ جب اللہ ان سے بات کرتا تھا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. جب اللہ کا کلام سنانے والے اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے تو یہ اپنے دنیا کے کاموں میں بزی رہا کرتے تھے. دنیا والوں کو انہوں نے اپنے دین والوں کے اوپر پریفرنس دی, تو اللہ بھی ان کو قیامت کے دن دھتکار دے گا. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے, تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا, یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں, اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں یہ پھل دے رہا ہوں کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا, جو گھوم پھر کر زمین سے اللہ کا احکامات مان کر آ رہے تھے, وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, ان کو لگے گا چند گھنٹے ہم وہاں ٹھہرے ہیں. ارشاد ہوگا, تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا, کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا تو خوشیوں کے لیے تم اتنے ڈیسپریٹ نہ ہوتے دنیا کے اندر. دنیا میں تمہارا یہ سلوگن نہ ہوتا, یو اونلی لیو ونس, یو اونلی ینگ ونس. دنیا میں تم شریعت کی حدود توڑ کے مزے نہ لیتے, دنیا میں تم شریعت کو پیچھے ڈال کے اپنی دنیا کی نعمتوں کو انجوائے نہ کرتے. کاش کی دنیا میں یہ بات ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار رکھی ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ کیا دنیا کو پارٹی ٹائم سمجھا تھا, کیئرلیس ایٹیٹیوڈ سے زندگی گزاری؟ بس بالا تر ہے وہ اللہ, بادشاہ حقیقی, کوئی خدا اس کے سوا نہیں, مالک ہے عرش بزرگ کا, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. ان کو پتا چل جائے گا کہ دنیا تو ایک کاسٹیوم پارٹی تھی, آخرت میں سب کی حقیقت سامنے آ جائے گی. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے, میرا رب درگزر فرما اور رحم کر, اور تو سب رحیموں میں اچھا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنائے. سورہ نور, نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی, لائٹ. یہ سورت مدنی سورت ہے, غزوہ مستلق کے بعد نازل ہوئی. تقریباً 6 ہجری میں اس کے نازل ہونے کی روایات ملتی ہیں. سورہ نور کے اندر معاشرتی احکامات آئیں گے اور آپ کو اس میں معاشرتی اصلاحات ملیں گی. کچھ آپ کو اس میں انتظامی احکامات اور ہدایات بھی ملیں گی, اور آپ کو اس کے اندر پیرابلز بھی ملیں گے, بہت خوبصورت تماثیل ملیں گی کہ جس میں بتایا جائے گا کہ مل جل کر کام کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اور مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی ترغیب بھی دی جائے گی. کہ کہیں مثال دی جائے گی کہ شینڈلیئر بن جاؤ, کہیں مثال دی جائے گی کہ بادل بن جاؤ, کہیں مثال دی جائے گی چراغ بن جاؤ, مل جل کر روشنی پھیلاؤ, علم کا نور پھیلاؤ, تو یہ بتایا جائے گا. سورہ نور کے اوپر اکثر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں, اور سورہ نور ایک ایسی سورت ہے جس کی آیات کا کفار نے بھی بہت مذاق اڑایا ہے. کفار نے غلط انداز میں کس کس طرح سے اس کی آیات کو لکھ کر, برہنہ عورتوں کی پیٹھ کے اوپر بھی اس کی آیات کو لکھ کر اس کی آیات کی تکذیب کی ہے, اور ہم مسلمان ان آیات کی حفاظت اپنے اعمال سے نہیں کر سکے, اپنے قول سے نہیں کر سکے. جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ کفار انگلیاں اٹھاتے ہیں قرآن کے اوپر, قرآن کے احکامات کے اوپر, قرآن کی سزاؤں کے اوپر, تو ہم مسلمان شرمندہ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیسے اپنے اوپر سے مسلمان ہونے کی آئیڈینٹیٹی ہٹا دیں. پچھلی مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا, ولا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اگر اس سے پہلے کہ ہم سورہ نور کو شروع کریں, اگر ہم تھوڑا سا دنیا کی حالت پر غور کر لیں, تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے ہیں, جس طرح یہ 1400 سال پہلے ایپلیکیبل تھے, ان کا فائدہ معاشرے میں نظر آیا تھا, اسی طرح آج بھی ان کے احکامات ایسے ہی ہیں کہ اگر آج بھی اس دنیا میں اپلائی کر دیے جائیں گے تو دنیا میں بہت خیر نظر آئے گا. آج آپ دنیا کو اگر دیکھیں تو دنیا میں آپ کو ایڈلٹری, زنا ایک پلیگ کی طرح نظر آتا ہے, جس نے پوری دنیا کو آلموسٹ اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. آپ کو بے حیائی ہر ملک میں, ہر معاشرے میں, ہر علاقے میں نظر آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے کے اندر مختلف چیزوں کو آزمائش بنایا. آج جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں، جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں، وہاں بت پرستی نہیں ہے، لیکن وہاں پر شرک کی فارم کی بے حیائی ضرور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری قوم کو اور میری اولاد کو فتنے سے بچا لے شرک سے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری اس قوم کو، ہماری اس امت کو، ہمارے مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو اس بے حیائی سے، اس بے حیائی کے فتنے سے اور اس نیوڈیٹی کے فتنے سے بچا لے. آج بے حیائی کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، اور آپ یاد رکھیں جہاں شیم لیس نیس ہوگی وہاں زنا عام ہو جائے گا. ہم نے سورہ بنی اسرائیل نے وہ جو تورات کے قرآنک ورژن کو دیکھا تھا، ٹین کمانڈمنٹس کو، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کی شرک کی، پھر بات کی والدین کی نافرمانی نہ کرنے کی، پھر بات کی زنا نہ کرنے کی. یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جہاں زنا ہوتا ہے وہاں گھر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور گھر کسی معاشرے کا بیسک یونٹ ہوتا ہے. جب گھر کمزور پڑتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے، تو اس کی زد سب سے زیادہ کس پر پڑتی ہے؟ اولاد پر، بچوں پر پڑتی ہے. اور جب بچے مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تھپڑ نہ لگاؤ، بچوں کو مینٹل ٹراما ہو جائے گا. بچوں کو تھپڑ لگانے سے بدتمیزیوں کے اوپر کسی کو مینٹل ٹراما نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم سب یہاں پاگل بیٹھے ہوتے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم نے غلط اپنی ڈائریکشنز لے لی ہیں. بچے مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں جب ماں باپ لڑتے ہیں، جب گھر ٹوٹتے ہیں. اور جس معاشرے میں بچے ذہنی طور پر ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، پھر وہ بچے کرائمز کی طرف جاتے ہیں، کرمینلز بنتے ہیں، گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا سکون لٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں اس بے حیائی کی زد میں سب سے زیادہ جو دو ہستیاں آئیں، وہ جو ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہے ان میں بچے اور دوسرا ہے عورت. اس بے حیائی کی زد کے اندر عورت اور بچے آئے ہیں، اور عورت پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے. عورت جس کے لیے آپ قرآن میں پڑھ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بیوی کی شکل میں سکون رکھا ہے، جو عورت پرسکون ہے ہی نہیں، وہ اپنے شوہر کو کیسے سکون دے سکتی ہے؟ بازار سے کوئی بھی کیا سکون خرید کر لا سکتا ہے؟ کتنی بھی کسی کے پاس دولت ہو، کوئی بازار سے سکون خرید کر نہیں لا سکتا، چاہے بلینئر ہو چاہے ٹریلینئر ہو. سکون جیسی چیز کو تو اللہ نے بیوی کی شکل میں عورت کے پاس رکھ دیا ہے. اگر عورت بے سکون ہے، اگر عورت سکون سے آ رہی ہے، اگر عورت جو ہے وہ پٹ رہی ہے، اگر عورت کو مار پڑ رہی ہے، اگر عورت کے ساتھ جو ہے انارکی والا معاملہ ہے، تو معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ پراسپیرٹی آ جائے، پیس نہیں آ سکتا. ہم پیس اینڈ پراسپیرٹی پولیٹیکل سائنس کا لا پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے جس معاشرے کے اندر عورت پس رہی ہو، وہاں پر آپ کو پراسپیرٹی نظر آ جائے، اور آتی بھی ہے ہمیں نظر، لیکن امن نہیں ہو سکتا. آج اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں تو ہر 2 منٹ کے اندر ایک سیکشوئل اسالٹ ہوتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ جس کے لیے ہم سب کی جان بہت قربان ہوتی ہے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ جو ہیں یہ کام کر لیں آپ کو امریکہ کا سٹیزن شپ مل جائے گی. پھر دیکھیں اگر ہم کہیں کہ جو ہمارا کورس کرے گا ہم اس کو امریکہ کی سٹیزن شپ دیں گے، پھر دیکھیں ہماری تو بلڈنگ میں جگہ ہی نہ رہے. ایسی کلاس کے اندر ٹھٹ کے ٹھٹ آئیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ بھر جائیں گے کہ بس ہمیں اس سال ہی کورس کرنا ہے، ہمیں تو بس اسی سال کورس کر کے جانا ہے. تو رپورٹس کے مطابق، ڈیموگرافک فگرز کے مطابق، امریکہ کے اندر ہر 10 میں سے 6 عورتیں جو ہیں وہ ریپ ہوتی ہیں. ہر 10 میں سے 6، 9 out of 10 ریپ وکٹمز، نائن آؤٹ آف 10 ریپ وکٹمز آر فیمیل. اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ مرد بھی ریپ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، لڑکے کم ریپ ہوتے ہیں. 10 میں سے 9 جو ہیں وہ عورتیں ریپ ہوتی ہیں. اور اس کی رپورٹ کے مطابق کیا ہے، ان میں سے تقریباً 80% آف دا ریپ اسالٹ وکٹمز آر انڈر دا ایج آف 30، 30 سال سے کم عمر ہوتی ہیں. اور 46% بچے جو ہیں ریپ ہوتے ہیں، 46% بچے بھی ریپ ہو رہے ہیں. عورتیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. آپ پیڈوفیلیا سنتے رہتے ہوں گے، آپ سب کو معلوم ہوگا یہ وبا جو آپ کو دنیا کے اندر نظر آتی ہے. اور کیا وبا پھیلی ہے، اگر آپ پیڈوفیلیا کے اوپر آرٹیکلز پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اب پیڈوفیلیا کے اندر انوالو رہنے والے لوگوں کو 8 یا 9 سال کے بچے اچھے نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں چھوٹا بچہ، 5 سال کا، 4 سال کا، 3 سال کا. اور باقاعدہ یہ سیکشول ٹوریزم کروایا جاتا ہے، بچوں کو پبلک پارکس میں کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، وہاں پر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ یا تو پبلک پارک میں یا البمز کے ذریعے بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور گاہک کہاں سے آتے ہیں, کسٹمر کہاں سے آتے ہیں, امریکہ سے, انگلینڈ سے, جرمنی سے, وہ جہاں پر عورتیں کھلی ہوئی ہیں بالکل ویسے جیسے کسائی کی دکان پر گوشت کھلا ہوا ہوتا ہے. ایسی جگہوں سے, ایسے ملکوں سے لوگ آ کے بچوں کو لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے سیکشوئل ارج کا نشانہ بناتے ہیں, پیڈوفیلیا میں انوالو ہوتے ہیں. کیوں؟ عورتوں سے دل بھر گیا ہے ان کا, اب ان کو چینج آف ٹیسٹ چاہیے. جس چیز کے اندر انہوں نے بہت اپنے ہاتھ صاف کر لیے, اب ان کو آگے بڑھنا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے, جو چیز ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے انسان اس کے اندر جلدی جو ہے معاملہ اپنا جو ہے صحیح نہیں رکھتا. انسان کہتا ہے نہیں, اس چیز کی طرف جاؤ جو مشکل سے ملے گی. تو کیا کہتے ہیں, ہمیں بچے اور چاہیے. اور 46% بچے جو ریپ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر فیملی ممبرز جو ہیں وہ بچوں کو ریپ کرتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر نہیں کیا جانتے انسیسٹ کے ریٹ کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ریپ تو ایک طرف چلا گیا, انسیسٹ کتنی تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے. اور یہ ایک جھلک ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اتنی گندی باتیں ہیں کہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی قرآن کی کلاس میں دل کرتا نہیں ہے کہ آپ ان کو بیان کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اوپر اعتراض اتنے اٹھتے ہیں, اتنی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ پھر دل کرتا ہے کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں کم سے کم ان کو تو ڈسکس کر لیا جائے. ورنہ فطرت کی بات یہی ہے کہ جو قوانین اسلام نے سورہ نور میں دیے ہیں اس کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے, انسان کو فوراً مان لینا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اتنے زیادہ بے حیائی میں انوالو ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینسو وے میں لے جا کر ان قوانین کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے. 15 out of 16 ریپسٹ ول نیور اسپینڈ اے ڈے ان جیل. 16 میں سے 15 نے کبھی بھی جیل کی شکل تک نہیں دیکھی, ایک دن تک نہیں گزارا جو ریپ کرتے ہیں, یعنی سزا بھی نہیں ہوتی ان کو, سکاٹ فری پھرتے ہیں. یہ دنیا کا حال ہے. اور آپ دیکھیں کہ مرد ریئرلی ہی ریپ ہوتے ہیں, عورتیں ریپ ہوتی ہیں یا بچے ریپ ہوتے ہیں. اگر آپ دنیا کے کرائمز کو دیکھیں تو دنیا کے کرائمز کو لا اینڈ کرائم کے انڈر دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیکشل ریلیٹڈ کرائم ہوتے ہیں, سیکس ریلیٹڈ کرائم, اور ایک جو ہوتے ہیں وہ مرڈر ریلیٹڈ کرائم ہوتے ہیں. اور یہ واقعات آپ کو صرف پاکستان میں نہیں ملتے, یہ واقعات آپ کو فرسٹ ورلڈ میں بھی ملتے ہیں, یہ واقعات آپ کو سیکنڈ ورلڈ میں بھی ملتے ہیں. فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی پلیگ کی طرح یہ چیزیں جو ہیں اپنی لپیٹ میں آ رہی ہیں. اور دنیا والے کوئی نظام آج تک نہیں بنا سکے جو عورت کو تحفظ دے دے, جو عورت کو آزادی دے دے, جو عورت کو عزت دے دے. جہاں آزادی ہے وہاں پر تحفظ نہیں ہے, اور جہاں تحفظ ہے وہاں آزادی نہیں ہے. آپ اپنے دونوں سسٹمز کو دیکھ لیں, اپنے انٹیریئر میں چلے جائیں تو وہاں عورت کو آزادی نہیں ہے, تحفظ چلے مل گیا. اور اگر آپ فرسٹ ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہے, آزادی ہے لیکن عزت اور تحفظ نہیں ہے, چھین لیا ہے اس سے. یاد رکھیں, میرے اور آپ کے لیے نہ افغانستان رول ماڈل ہے, نہ میرے اور آپ کے لیے امریکہ رول ماڈل ہے. میرے اور آپ کے لیے وہ معاشرہ رول ماڈل ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات امپلیمنٹ کر کے دکھائے تھے. اور مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک رہی تھی, 800 سال تک. اگر مسلمان عورت پرسکون نہ ہوتی, پروٹیکٹڈ نہ ہوتی, آزاد نہ ہوتی, تو آپ بتائیں کہ کیسے مسلمانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے سکالر نکلتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہر قوم کا کوئی ایک نہ ایک ہیرو ہوتا ہے. ہماری اسلامک ہسٹری کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس اے نیشن آف ہیروز. پوری ہیروز کی فصل لگا دی ہے اسلام نے, تو جس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا. کہاں سے آئے تھے وہ سکالرز, کہاں سے آئے تھے وہ اساتذہ, کہاں سے آئے تھے وہ مجاہد, کہاں سے آئے تھے وہ فوجی, کیسے بن گئے تھے وہ مشائخ ان ماؤں کی گودوں میں, جن ماؤں کی تربیت سے, ان ماؤں کے دودھ سے. اس لیے کہ وہ عورت پروٹیکٹڈ تھی, وہ عورت آزاد تھی, اس نے تربیت کی. اب جو عورت خود بے چین ہے, جو عورت خود عزت کی تلاش میں ہے, جو خود سیکشولی ہیرسمنٹ کا شکار ہے, جو خود مار کھاتی ہے, وہ کیسے بچے پالے گی؟ آپ خود دیکھ لیں. تو آپ دیکھیں, اگر سورہ نور کو ایک عورت, چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, مسلمان تو دور کی بات ہو جاتی ہے, مسلمان کا تو ایمان پھر بہت آگے ہونا چاہیے. ایک عورت دنیا کی جس کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہے, اگر وہ اپنی نیچر کی روشنی میں, فطرت کی روشنی میں ان قوانین کو پڑھے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے قوانین دیے ہیں, اسی کے حق کے اندر یہ قوانین دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو اسلامک ماڈل دیا ہے اس کو ایک دفعہ قائم کر کے تو دیکھیں, کاریں بنانے کے لیے جاپنیز ماڈل استعمال کر لیں گے، کراکری بنانے کے لیے چائنیز ماڈل استعمال کر لیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سا ماڈل ہم استعمال کر لیتے ہیں. اسلامک ماڈل کو ایک دفعہ استعمال کر کے تو دیکھیں، ٹرائی کر کے تو دیکھیں. اور کسی نے اتنی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ پوری گورنمنٹ لیول پر اسلام کو چلیں، اسلامک لیول کو، اسلامک ماڈل کو نہ ٹرائی کریں، آپ صرف اور صرف ویمن رائٹ کے لیے اسلامک لیول کو، اسلامک ماڈل کو استعمال کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں پھر دنیا کے اندر کتنی تیزی سے ریپ کم ہوتا ہے، سیکشل ہیریسمنٹ ختم ہوتی ہے، عورت کو آزادی ملتی ہے، عورت کو عزت ملتی ہے، اور عورت کو تحفظ ملتا ہے. آپ یہ بتائیں کیا آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں اور چند سو سال پہلے بھی دیکھ لیں، تو کیا عورتیں کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھیں؟ ہمیشہ سے عورتیں کھیتوں میں کام کرتی رہی ہیں، لیکن اس طرح سے تو عورتیں ریپ نہیں ہوتی تھی جس طرح سے آج ہونے لگ گئی ہیں. کیا گھروں میں نوکر پہلے نہیں ہوتے تھے؟ گھروں میں شروع سے نوکر ہوتے تھے، لیکن جس طرح آج گھروں کے نوکر اپنے بچوں کو، اس گھر کے بچوں کو فونڈل کرنے لگ گئے ہیں، پہلے کبھی کرتے تھے؟ اتنا تو خوف کبھی بھی نہیں تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجنا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹیوں کو نہ بھیجنا تو سمجھ آتا تھا، لیکن اب ڈرائیور کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہوئے بھی ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے، ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اکیلے نہیں بھیجنا ہے. تو سوچیں کیا ہوا ہے اس معاشرے کو، کیا ہوا ہے اس دنیا کو، کیا قوانین ہے اس دنیا کے جس نے اتنی تباہی مچائی ہے. عورت اتنی انسیکیور کیوں ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عزت دی جائے اور مجھے جو ہے میرے لیے قوانین بنائے جائیں. اتنے قوانین بنانے والوں نے قوانین بنا لیے، لیکن عورت کو وہ تحفظ نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا. اور اب تو آپ دیکھیں نامحرم عورتوں کے علاوہ اپنے گھر کی عورتوں پر بھی نظریں اٹھ رہی ہیں. آپ نے شاید پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا ہوگا، پچھلے دنوں تو نہیں، شاید دو تین سال پرانی ایک بات ہے جو خبر آئی تھی، اپنی ہی بیٹی سے سات بچے اور بیٹی کو بیسمنٹ میں بند کیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور یہ آپ کی اور میری دنیا میں ہو رہا ہے. ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں، اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جن کو میں اور آپ رول ماڈل بناتے ہیں، جہاں جانے کے لیے آپ اور میں بے چین رہتے ہیں، جہاں ویکیشنز گزارنے کے لیے اگر رمضان میں بھی ویزا مل جائے تو ہم روزے چھوڑ کر اپنی ویکیشنز منانے چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ویزا ایکسپائر ہو جائے گا. یہ ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کفار کے ساتھ. اور ان کے ماحول دیکھیں، اور ان کی لائلٹیز دیکھیں، اور ان کے دلوں کا گرج دیکھیں. پاکستان میں بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان کس کے لیے رول ماڈل ہے. ہم تو کسی کے لیے رول ماڈل ہی نہیں ہے. پاکستان کو کون رول ماڈل بناتا ہے؟ ایک تو ویسے ہی تھرڈ ورلڈ، اوپر سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا نام لگا ہوا ہے، تو پاکستان کو تو کوئی رول ماڈل بنانے کو تیار ہی نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے فیکٹس اینڈ فگر سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ امریکہ کی بات کیوں کرتے ہیں، اپنے ملک کی نشانیاں کیوں نہیں بتاتے. تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستان جس کو لک اپ کرتے ہیں، جن کو ہم ایمینسپیٹڈ سمجھتے ہیں، جن کو ہم لبرل سمجھتے ہیں، جن کو ہم براڈ مائنڈیڈ سمجھتے ہیں، ذرا ان کی حقیقت کو بھی تو ہم دیکھ لیں. جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے دوست ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے وفادار ہیں، وہ اپنی زبان سے خود کہتے بھی ہیں کہ ہم عورتوں کے بہت وفادار ہیں، ہم عورت کے بہت دوست ہیں. اس لیے کہ ہم ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ عورتوں کو ان کے حقوق دیا جائیں. آپ ان ساری چیزوں کی روشنی میں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر سورہ نور کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت کے فائدے کے احکامات دیے ہیں. آپ اس وقت سارے سلوگنز کو بھول جائیں، سارے نعرے بھول جائیں، ایک عورت سمجھ کے اپنے آپ کو، ایک ماں سمجھ کے، ایک بیٹی کی ماں اپنے آپ کو سمجھ کے سورہ نور کو سنیں، تو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا اس کے اندر آپ کے فائدے کی چیز ہے. اور ایک شادی شدہ عورت سمجھ کے اپنے آپ کو اس سورت کو پڑھیں. ایک شادی شدہ عورت کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ انوالو ہو، بدنظری کرے. نہ مومن مرد یہ چاہتا ہے، شادی شدہ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہو تو اس کے پہلو میں، رہے تو اس کے بستر میں، لیکن دماغ میں اس کے کوئی اور نامحرم مرد ہو. تو یہ باتیں بہت سیدھی سادھی سی ہیں، لیکن لوگوں کے اعتراضات اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اتنی بات کرنی پڑتی ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، 800 سال تک، 1200 سال تک کسی نے ان آیات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. آج اتنی جو بے حیائی پھیل گئی ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا. اس لیے کہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ ایسے سسٹم اس دنیا کو دے دیے جائیں جن سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. اسلام کے سارے سسٹمز ایسے ہی ہیں جو منکرات کو آہستہ آہستہ لیکوڈیفائی کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو اب اس چیز کو جنہوں نے آنر بنا لیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم نہ کیا جائے اور اسلامک لاس کو کبھی نہ لایا جائے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، زین لہم الشیطان اعمالہم. جب یہ آیات نازل ہوئی، نہ اس پر کفار نے اعتراض کیا، نہ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا، نہ اس پر عیسائیوں نے اعتراض کیا، مسلمان تو دور کی بات، کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا. اور آج ہم مسلمان ہی کفار کی باتوں میں آ کے اور ان کے شیطان کی باتوں میں آ کے اپنی ہی سورہ نور کی آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کھلی کھلی بے حیائی پروگریسو ہونے کی علامت بن گئی ہے، لبرل ہونے کی علامت بن گئی ہے. اور اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایکسٹرا میریٹل افیئر سے نہیں روکتا تو بڑا ہی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ ہے، نعوذ باللہ، بڑا براڈ مائنڈیڈ ہے میرا ہسبینڈ. یا بیوی کہے کہ میں بڑی براڈ مائنڈیڈ ہوں، مجھے پتا ہے میری شوہر کی گرل فرینڈز ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ہمارے فائدے ہی کے لیے دیے ہیں. اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سورہ نور کے اوپر، لیکن کیونکہ ڈیویشن اتنی زیادہ آ گئی ہے، اس ڈیویشن کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن کھل جائیں جب ہم سورہ نور کو پڑھیں اور اس کی آیات کو سنیں. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات. اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی انداز میں اس سورت کو شروع کیا. اللہ نے کہا یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ ہم کون ہے؟ انزلناها میں رب العرش، اللہ رب العرش غیر معمولی انداز میں کہہ رہا ہے، وہی اللہ جس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے فتقونی، اللہ کہتا ہے میرا تقوی اختیار کرو. اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی ہیں، اسلام کا سوشل سسٹم دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ آیات ایبروگیٹڈ نہیں ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ کام کرنے کی ہیں، چوائس نہیں ہے، فار آل ٹائمز آئی ہیں، اس کے احکامات فار آل ٹائمز ہیں، شاید کہ تم سبق حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے تو تم کو احکامات دے دیے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ تم ان کو اپلائی کر کے ان سے سبق حاصل کرو اور ان سے فائدہ حاصل کرو. جتنی نماز اور روزے کی ڈیٹیل آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں، جتنی بے حیائی کی پہچان شریعت نے آپ کو اور مجھے قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے کرا دی ہے. اس لیے کہ گراؤنڈ پریپئر کی جاتی ہے کہ بے حیائی سے انسان دور رہتا ہے، اس کی عبادات درست رہتی ہیں، عبادات درست رہتی ہیں تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے تو اس میں تقویٰ آتا ہے، تقویٰ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا سکتا ہے. تو یہ گراؤنڈ پریپئر کی گئی ہے، پری ریکوزٹ دے دیے گئے ہیں. یہ کہہ دیا کہ احکامات سننے سے پہلے فتویٰ مت دے دینا، حکمت کے ساتھ ٹھنڈے مزاج سے ان احکامات کو سننا، ہائپر ہوئے بغیر. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور زانی عورت اور زانی مرد، اس کے اندر دیکھ لیں کون آ جائے گا، جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا یا شادی شدہ ہونے سے پہلے زنا کیا. شادی شدہ ہونے کے بعد کسی نے زنا کیا تو تورات کے حکم کو قرآن نے سٹیبل رکھا ہے، رجم کی سزا ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. اللہ کا دین کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا قانون، یعنی تمہارے اندر ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں محبت آ جائے. یہ انسانوں کا معاملہ ہے، پولیٹیکل سائنس میں وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ انسان جب کسی کو محبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو تمہارے اندر یہ جذبہ نہ آئے کہ دو محبت کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا آہستہ معاملہ کرو، ہلکا معاملہ کرو. محبت اور ہمدردی کا ایلیمنٹ نہ آئے جو تمہیں سزا دینے سے روک دے. اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ کے قانون میں نرمی نہ کرنا. اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، کیوں موجود رہے؟ عبرت کے لیے موجود رہے. اللہ نے کہا عبرت ایک کی سزا ملے گی، 1000 کو عبرت ہوگی. ایک سزا پائے گا، 2000 اپنے عمل کو درست کر لیں گے. کیوں موجود رہے؟ یہ نہیں کہا کہ بی بی سی اور سی این این کو بلا لو، کہا مومنوں کا گروپ ایک موجود رہے اور بالکل اسی طرح موجود رہے تاکہ عبرت کے لیے وہ آگے اس خبر کو پہنچا دیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. آپ دیکھیں جیسے کسی چیز سے اگر روکنا ہو، مثال کے طور پہ ایڈز ہے، اگر ایڈز سے معاشرے کو روکنا ہو تو کیا ایڈز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایڈز ہو جاتی ہے یا اس کے آفٹر ایفیکٹس بتائے جاتے ہیں کہ دیکھیں ایڈز کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے، اینڈ ریزلٹ بتایا جاتا ہے نا. تو مومنین کو اکٹھا کرو اپنے ساتھ جب سزا دی جائے تاکہ وہ اس آفٹر ایفیکٹ کو پرومیننٹ کر دیں کہ دیکھو انجام یہ ہوگا اس عمل کا، تو اس سے دور رہنا. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. تو بتا دیا گیا کہ پاک دامن عورتیں جو ہیں، بتا دیا گیا کہ جو نکاح کرنے کا معاملہ ہے اس نکاح کرنے کے معاملے کو اسی کرائیٹیریا کے اندر رکھنا. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی جو پاک دامن عورتوں کو سکینڈلائز کریں، زنا کی باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں کریں، یا ان کے بارے میں شک کریں کہ شاید یہ اس کام میں انوالو ہیں، تو بتا دیا گیا کہ تہمت نہ لگاؤ ورنہ اس کے لیے بھی سزا ہے. مثال کے طور پر کسی کے بارے میں آپ کو علم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اس گندگی کو پروموٹ نہ کریں. تم نے سنا فلاں کی بیٹی کے بارے میں، فلاں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، فلاں کا بیٹا دیکھا اپنے ہسبینڈ کے دوست سے ملتا ہے، کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا بہتان لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تہمت لگانے سے اس طرح کی. اور اگر کسی نے تہمت لگائی تو کیا ہے، پھر چار گواہ جو نہ لائیں ان کو 80 کوڑے مارو. اگر یہ سزا نافذ ہو جائے ہمارے ملک میں تو کوئی کسی عورت کا سکینڈل نہ بنائے، کوئی کسی عورت کا سکینڈل اخباروں کی زینت نہ بنے، میگزینز کی زینت نہ بنے. عورت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے. ہماری زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، یہ جو ہم گوسپس کے نام کے اوپر اتنی ڈسکشنز کرتے ہیں، عورتوں کے سکینڈل ڈسکس کرتے ہیں، اگر 80 کوڑوں کی سزا آج نافذ ہو جائے تو ہماری زبانوں پر خود بخود تالے لگ جائیں گے. اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، پھر وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے. جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، بتا دیا گیا، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے جس میں سارٹ آف ہماری طرح نہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا کاروکاری کہ اپنی بیوی کو انہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب کیا کرتے ہیں، وہ کلہاڑی پکڑتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے یہاں پر ٹھہراؤ سکھایا، اللہ نے یہاں پر بھی تزکیہ کے ساتھ بات کی. اللہ نے کیا کہا، بتایا کہ ان کو زنا کے سزا میں کورٹ میں لے جاؤ، خود ہاتھ تک نہ اٹھانا ان کے اوپر. اسلام عورت کا دشمن نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو قانون آگے آ رہا ہے جس کو قانون لیان کہتے ہیں، اس کے اندر مرد کی بھی ایک گواہی کافی ہے اور عورت کی بھی ایک گواہی کافی ہوتی ہے، ابھی آگے آ جائے گا. ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، یعنی شوہر خود اگر اس نے دیکھا ہے تو چار مرتبہ قسم کھائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور پانچویں بار کہے کہ اس پر لعنت، اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے، یعنی خود اس پر، اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. قانون لیان کا ذکر آ گیا کہ عورتوں کے اوپر الزام ایسے مت لگاؤ، اور اگر الزام لگاؤ تو پھر اس کو پروف کرو. مثال کے طور پر دونوں اگر کہہ دیں، دونوں قسم کھا لیں، اور دونوں قسم کھا کے یہ پانچویں دفعہ میں یہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی لعنت ہو جس پر جو جھوٹا ہو، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ خود ان کا معاملہ کرے گا، اللہ خود ان کو سزا دے گا. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. ہم عورتیں ڈرتی ہیں کہ شریعت نافذ ہوگی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ہائے پردہ کرنا پڑے گا، ہائے یہ ہو جائے گا، ہائے یہ ہو جائے گا. اللہ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں، بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں پیچیدگی میں ڈال دیتا ہے. عورتوں کے حق میں اللہ بول رہا ہے، اور ہم عورتیں ایسی شیطان کے ٹریپ میں آتی ہیں، ایسا شیطان ہمارے سر پر چڑھ کر ناچتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شریعت ہمارے ہی خلاف ہے، ہمیں مشکل میں ڈال دے گی، ہماری زندگی کو تنگ کر دے گی، ہمارا لائف سٹائل مشکل کر دے گی. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اب یہ اشارہ ہے واقعہ عف کی طرف. واقعہ عف جو غزوہ بنی مستلق کے لیے ہوا، کے موقع پر ہوا تھا. غزوہ بنی مستلق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو آپ کا معمول تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تھے تو لوٹ ڈالا کرتے تھے، اور لوٹ کے ذریعے اپنی ازواج میں سے نام نکال لیا کرتے تھے، جس کا نام آتا تھا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھیں. حضرت عائشہ کا نام نکلا غزوہ بنی مستلق کے اوپر جانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے. عف کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی بات، گھڑی ہوئی بات. یہی وہ واقعہ تھا جس واقعے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا منافقت، اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا. اس لیے کہ یہ ایسا الزام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ کے اوپر لگایا گیا تھا، کہ نعوذ باللہ ان پر الزام لگایا تھا انہوں نے کہ ان سے زنا ہو گیا ہے، یہ رات گزار کر آئی ہیں. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا یعنی عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یہ وہ آزمائش تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آزمائش سے گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آزمائش سے گزرے تھے اور آپ کی بیوی اس آزمائش سے گزری تھی۔ جیسے کہا جاتا ہے جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے۔ تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کے ایمان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، یعنی مدینہ کی اکثریت واقعہ اکف پر روایات میں آتا ہے کہ خاموش رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی خاموشی پسند نہیں آئی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی تمہارے کانوں نے اس سکینڈل کے اوپر کان دھرے ہی کیوں، تم نے یہ سکینڈل سنا ہی کیوں، چسکا کیوں لیا، کان کیوں لگایا اس کے لیے، اتنی کھلی کھلی باتیں، یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اتنی کھلی کھلی باتیں مجھ سے نہ کرو، یہ گندی باتیں ہیں۔ بِسَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سکینڈل سنا ہی کیوں، جھوٹی بات سنی ہی کیوں، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا اور جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تم پر آ جاتا، ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بڑی بات تھی۔ تو بتا دیا گیا زنا کا الزام زبان پر اٹھانا یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بڑا مشکل عمل ہے، اور کہاں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیوی پر الزام لگا دیا جائے۔ تو آج آپ اور میں بھی لوگوں کے افیئرز کی باتوں کو کھلے عام نہ بیان کریں، یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کی عقل نے اس کو اپنی عقل پر کیوں نہ پرکھا، تمہاری زبانوں نے اس کو روکا کیوں نہیں، تم نے ان لوگوں کی زبانوں کو پکڑا کیوں نہیں جو اس الزام کو لگا رہے تھے، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ آپ کو خود غضب محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ ہم بھی پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد ہم کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر بات آ گئی تشریح الفاحشہ کی، ان تشریح الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ سنسنی پھیلاتا رہتا ہے، فاحشہ فوہش باتوں کو معاشرے میں پھیلاتا رہتا ہے، اور تشیع الفاحشہ کی ایک فارم جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ہے سینما ہالز، بے حیائی کا کھلے عام پرچار کرنا، اور سینما ہالز ہمارے شہر کے اندر تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، 3D آیا، 4D آیا، 5D آیا، 7D آیا، کوئی لمٹ ہے؟ آگے سے آگے، آگے سے آگے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو فحاشی کو روکنے کی بات کی گئی، مائیکل اینجلو کا اگر وہ برہنہ تصویر بنا دے تو اس کو آرٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ فحاشی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ تشیع الفاحشہ ہے، اشاعت ہے فحش چیزوں کی، اس کے اوپر تو سب کے سب آرٹ کے نام لگا کر بات کرتے ہیں۔ تو معاشرے سے آپ کو اور مجھے فحش ختم کرنا ہوگا، آپ کو اور مجھے زبانوں کا فحش، آنکھوں کا فحش، ہاتھوں کا فحش، ہر فحش ختم کرنا ہوگا، جبھی ایڈلٹری کے اوپر جو ہے بریکس لگیں گی، جبھی زنا جو ہے وہ رک سکے گا، اور میڈیا کوریج جتنی اس کو ملے گی تشیع الفاحشہ کو اتنا یہ پھیلے گا۔ تو کم سے کم کرنا، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے آپ دعا کریں کہ آپ سٹینڈ لے سکیں اور جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں وہ سٹینڈ لے سکیں، اور جن کی بچیاں یہاں نہیں بیٹھی وہ مائیں اپنی بچیوں کو اس سٹینڈ پر اور اپنے بیٹوں کو اس سٹینڈ پر لا سکیں کہ ہم نے سینما ہال نہیں جانا۔ ہم کہتے ہیں اتنی بنائن سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں، اٹ وڈ ہیو جسٹ ون سین امی، ایک ہی تو سین ہوگا اس کے اندر۔ ہم نے بے حیائی کو اتنے آرام سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، وہی چیزیں جو آج سے 40 سال پہلے PG-13 ہوا کرتی تھیں، پھر وہ PG ہوئی اور اس کے بعد اٹس اوکے ٹو سی ناؤ، اب اس کے اوپر کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے، اب سب دیکھ سکتے ہیں، سب فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، خوف نہیں آتا، اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو تشیع الفاحشہ کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے. ہم معاشرے میں کس فلو کے اندر جا رہے ہیں؟ وہ فلو جو شریعت کو آگے سے آگے بڑھانے میں اپنے عمل میں محنت کر رہا ہے، یا وہ فلو جو شریعت کے قوانین کو اپنے سے دور کرنے میں اس سے جان چھڑا کر دور سے دور بھاگ رہا ہے؟ آپ اور میں یا تو پازیٹو اینڈ پر ہوں گے یا نیگیٹو اینڈ پر ہوں گے، یہ نیوٹرل اینڈ کوئی چیز نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کریں، رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح رمضان میں آپ لوگوں نے سینما جانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، ایمان کی مضبوطی دے کہ ہم اپنی زندگی سے اس سینما کی چیز کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں، ختم کرتے جائیں اور ختم کرتے جائیں. ورنہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے بے حیائی کو پھیلانے کے لیے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی، اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا. اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اس زنا کے خیالات سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا، بتا دیا گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے احکامات کھول دیے ہیں جو مجھے اور آپ کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ زنا کی راہ پر گناہ ہے، زنا کی راہ پر سزائیں ہیں، زنا کی راہ شیطان کی راہ ہے. جب آپ کے اور میرے دل میں برائی کا خیال آتا ہے، جب دل چاہتا ہے چلے مووی دیکھنے چلتے ہیں، کیا وہ فرشتہ دل میں خیال ڈال رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہوتی ہے، یا شیطان آپ کے دل میں وسوسے پھونک رہا ہوتا ہے؟ ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں. اور بیٹیاں ماؤں کو خوب بیوقوف بناتی ہیں، اچھا امی آپ ساتھ چلیں. چلو جی امی ساتھ چل پڑی. امی نے کیا سر پہ دوپٹہ اوڑا تسبیح پکڑی اور تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، اور برابر بیٹی خاتون پوچھ رہی ہے بہن کیا ہوا؟ بھائی استغفر اللہ، میں تو دیکھتی نہیں تو بچی کی وجہ سے آ گئی ہوں. تو گواہی تو دے دی فرشتوں نے، لکھ تو لیا، پہنچ تو گئی. آپ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اللہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے گئی تھی. اللہ ہم نے کیا مذاق سمجھا ہے ان باتوں کو. اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا ڈنڈا نہ برسے گا ہمارے اوپر اس بات پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ وہ اولاد جس کا آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا، جس کی میں لیڈر تھی، جس کو مجھے رہنما بن کر صحیح راستے پر لے کر آنا تھا، میں اس کو لے کر گئی اپنے پیروں سے چل کے، میں نے بھیج دیا اس کو. وہی اولاد جن کے نرم نرم جسموں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے پالا ہے، کیسے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیسے دل میرا اور آپ کا مانے گا؟ صرف ان کے دلوں کی خوشی کے لیے، صرف ان کے چہروں پر خوشی لانے کے لیے، صرف اس لیے کہ آج ان کی بات مانوں گی تو بہت اچھی موم کہلواؤں گی، آج میں نے ان کے اوپر سختیاں کی تو کہیں گے کتنی ریجڈ امی ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں. اللہ کی خاطر اپنی اولاد کے اوپر رولز اور ریگولیشنز لے کر آئیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن سے جوڑ دیں، آپ دیکھیں کیسا بابرکت خاندان آپ کا بنے گا، اولاد خود رکے گی انشاءاللہ. مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات کے اوپر کھلے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ وہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ جو اسلام کے اوپر انگلیاں دراز کرتے ہیں، ہم لاجک کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی زبانوں کی تبلیغ کے ساتھ دین کی خوبصورتی ان تک پہنچا سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے، یہاں ٹیبل پہ ایک نوٹ پیڈ اور پین رکھا ہوا ہے، پلیز یہ یہیں رکھا رہے گا. اب جتنے دن ہمارے رہ گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ خیریت سے اس کو مکمل کروائے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنے فون نمبر اور اپنے نام، کمپلیٹ نام ہمیں ضرور دے دیجئے. اگر کبھی فیوچر میں ہمیں کبھی آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا تو پھر ہم آپ کو جو ہے خود کانٹیکٹ کر لیں گے. آپ لوگ اپنے نام اور فون نمبر ضرور لکھ لیجئے گا یہاں پہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.